أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے تلاوت شروع کرتے ہیں. اس تلاوت کے وقت کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
صدق الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دسویں پارے کا آغاز ہے. پچھلے پارے کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ، اس کو ہم دیر پہلے سمجھیں گے. پورے پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ بطن اور فرج کے تقاضے جو ہیں وہ انسان کو اللہ کا حکم ماننے نہیں دیتے. شروع سے قوم شعیب کی باتیں تھیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی پر تنقید کی، اور جو ہی انہوں نے ان کو مالی اصلاح کی ہدایات دیں تو وہ ان کے دشمن ہو گئے. اور پھر ہم نے اس بارے میں اس شخص کا بھی قصہ پڑھا اور جس نے اللہ کی آیتوں کو پیچھے ڈال کر دنیا کی دولت کو کمانے کا فیصلہ کیا اور اس کی مثال ایک جانور کی ہو گئی. اسی ضمن میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اگر ان کے سامنے ہدایت کا راستہ پیش کیا جائے تو اس کو اختیار نہیں کرتے، لیکن اگر ان کے سامنے گمراہی کا راستہ پیش کیا جائے تو اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں. بات بہت سچی ہے. یہ بات تو سمجھنے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم انسانوں کی اس دنیا میں یہی دیکھتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی اور نیکی کے کام کی دعوت ہو تو اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے, کیا رسپانس ہوتا ہے, اور اس کے برعکس جب گناہ اور نافرمانی کی دعوت ہوتی ہے تو لوگ اس کے لیے کیسے ہوتے ہیں. سبھی آپ جیسے نہیں ہوں گے کہ جو اللہ کے اس کلام کی دعوت پہ لبیک کہہ کر آ گئے, لیکن حقیقت ہے کہ یہ کام اصول ہے. اس کو ہم ایک میپ سے سمجھیں گے. اگر آپ لوگ اسکرین کی طرف تھوڑا سا دیکھیں, یہ دیکھیے کہ یہ جو دو لائنیں ہیں, ایک گرین ہے, گرین لائن کے کونے پہ لکھا ہوا ہے سبیل الرشد, اور یہ ساری ایکٹیویٹی آیت نمبر 146 سورۃ الاعراف پہ. ایک انسان رشد یعنی بھلائی اور جس کو ہم اپنی زبان میں صراط مستقیم کہیں گے, اس پہ چلنا شروع کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محفوظ ہو گیا, اتنا محفوظ نہیں ہے. کرس کراس کرتے کرتے یہ چیز سبیل الغی سے ٹکراتی ہے. سب سبز لائنیں ہدایت پہ چلنے والے کی ہیں. اگر آپ ادھر دیکھیں تو پرسن ون ایک شخص ہے, یہ کون ہے جو نیا نیا ہدایت کے راستے پہ چلا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ میں ایسی کوئی ہو جس نے نیا نیا قرآن پڑھنا سیکھا اور شروع کیا. اب جو ہی آپ یہ بیچ میں جہاں جے لکھا ہوا ہے, یہ جنکشن ہے, راؤنڈ اباؤٹ کہہ لیں, یہاں سے گزرتے ہیں, اگر یہ دونوں لائنیں مختلف رنگوں کی نہ ہوتی تو یاد بھی نہ رہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. اس شخص کی منزل کیا تھی؟ سیدھا جانا, یہ دیکھیے بالکل اینڈ پہ, یہاں سے پھر یوں کر کے یوں کر کے, یہ اینڈ پہ دیکھیے تو جنت میں پہنچتا. اسی طرح سے اسی معاشرے میں کچھ لوگ آپ کو سبیل الغی یعنی گناہوں کی طرف بھگ ٹوٹ جاتے ہوئے دکھیں گے. اس کو پرسن بی کہہ کر پنک کلر سے ثابت کیا گیا. یہ شخص بھی گمراہیوں کی روڈ پہ دوڑ رہا تھا, لیکن اس کی بھی زندگی میں ایک جنکشن آ گیا جہاں اس کو کوئی دوست مل گیا, کوئی اچھا شخص مل گیا, کوئی اس کا مخلص مل گیا جس نے اس کو دین کی دعوت دی. یہ موقع اس کی زندگی میں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے پہ آنے کا تھا. عام حالات میں تو کیا ہوتا ہے, یہ سیدھا نکل جاتا اور اینڈ پہ جہنم میں پہنچتا. لیکن اگر آپ یہ شارٹ ایروز دیکھیے جو ڈاٹڈز ہیں, پرسن اے چل رہا تھا گرین روڈ پہ لیکن پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ریڈ روڈ پہ آ گیا. یہ وہ خطرناک موڑ ہوتے ہیں جو ہدایت کا سفر شروع کرنے کے بعد ہماری زندگی میں آزمائشوں کی صورت میں آ جاتے ہیں. مت سمجھیے کہ آپ یہاں 10 پارے پڑھ کر شیطان پروف ہو گئے. شیطان آپ سے مایوس نہیں ہوا, وہ تو آپ کے ڈیتھ بیڈ تک آئے گا. اسی لیے صحابہ کرام پریشان رہتے تھے کہ ابھی تو نیکی کر رہے ہیں, کل پتہ نہیں کیا ہوگا. اور حضرت عمر کا وہ قول سمجھ لیجئے کہ اگر ایک قدم جنت میں ہو دوسرا باہر ہو پھر بھی خود کو جنتی نہیں سمجھوں گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دم تک یہ دعا کرتے رہے اہدنا الصراط المستقیم. اور حقیقت ہے کہ ہدایت کے یہ چار ہی راستے ہوتے ہیں, ابھی پتہ نہیں تو معلوم کرو, معلوم ہے تو اب چل پڑو, چل پڑے ہو تو کیپ اٹ. آپ یہاں سے لاہور جائیں پہلے راستہ معلوم کریں, معلوم ہو گیا تو پہنچ گئے, نہیں چلیے چلنا شروع ہو گئے, پہنچ گئے نہیں چلتے رہیے, چلتے رہیے رہیے یہاں تک کہ لاہور کے شہر میں انٹر ہو جائیں. آپ کی میری زندگی میں ہدایت کا سفر اسی طرح سے چلتا رہے گا. ڈرائیو کیئرفلی, ایک ہلکی سی غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے. کل ہم پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے, جب نوشہرہ جا رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک سائن آ رہا تھا, آپ سب کو پتا ہوگا, آگے خطرناک موڑ ہے. اس وقت مجھے یہ یاد آ رہا تھا, آپ کی میری زندگی میں بہت سے خطرناک موڑ آتے ہیں اور وہ کوئی خوفناک نہیں ہوتے, بلکہ افسوس کے ساتھ کہوں گی جو لوگ نیکی کا سفر نیا نیا شروع کر چکے ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی کی خوشیاں, بچے کی شادی آ گئی اور گھر چینج کر لیا, مہمان آ گئے, ہم باہر والے ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے, پاکستان جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ خوشیوں کے موقع. بعض لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کلاسز میں نہیں آ پاتے. وہی بات ہے کہ بھیجا کیوں تھا مجھے دنیا میں اللہ, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. ساری زندگی آپ نے میں نے اس احساس کے ساتھ جینا ہے کہ اللہ ہدایت کے اس راستے سے مجھے کہیں پیچھے نہ کرنا. اسی لیے دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل بھی ہے. ایک شخص غلط کام کرتا ہے, آپ کے شہر میں کوئی بھی نہیں غلط کرتا ہوگا کام, لیکن کوئی تو ہوگا نا. آپ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں ہاں گناہگار، جہنمی، منافق، ان کو کہاں ہدایت ملنی ہے، انہوں نے کہاں سننا ہے. نیور ڈو اٹ. کیونکہ دیکھیں سرخ راستے پہ چلتا ہوا شخص پرسن بھی نوٹ کر کے دیکھیں اس کا ایرو کدھر چلا گیا، وہ ہدایت کی روڈ پہ چڑھ گیا. یہ کیا تھا؟ ایک دن آ جاؤ سن تو لو. ایسے ہی رہ جاتے کسی کے ساتھ آئے، چلو دیکھتے، آؤٹ آف کیوریسٹی آ گئے بیٹھے، پھر وہیں کے ہو گئے. زندگی میں اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت اور گمراہی کے مواقع دیتا ہے، ایک آنکھ مچولی ہوتی ہے تاکہ تم اصل میں کیا ہو وہاں پہنچو. آپ یقین کیجئے کہ آپ کی میری زندگی میں یہ چیزیں اتنی خطرناک بن جاتی ہیں بعض اوقات، ذرا سی نظر ادھر سے ادھر ہو تو کہاں پہنچیں گے. آج کی روڈ میں بھی ہمیں اس کا اندازہ ہوا، اور وہ کب؟ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہم کچھ پرس میں سے دیکھنے لگے، اور پھر کیا ہوا، ہم جس گلی سے مڑنا تھا اسے آگے چلے گئے. کل ہمارے کچھ مہمان باہر سے آئے ہوئے تھے، آپ کو پتا کہ وہ کہاں چلے گئے؟ کتنا آگے چلے گئے جوہر آباد سے، پھر وہاں سے پلٹ کر آئے. یاد رکھیے گا، یہ زندگی کی روڈ بڑی مشکل ہے، اس پہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں گے پھر ہی بچیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ جو بار بار ہدایت کی روشنیاں نکلتی ہیں، ہمیں کوئی اچھا موقع ملتا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ زندگی میں کوئی دکھ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ دکھ بڑا برا ہے، وہ برا نہیں ہوتا، وہ سبیل الغی سے اٹھا کر آپ کو سبیل الرشد پہ لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت کرے. بس اب بھی تقدام بنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما کے رکھنا. آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو دعا آپ مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ہدایت پہ قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہو. اب چلتے ہیں پارہ نمبر 10 پر، تھوڑی سی اس کی جھلکیاں دیکھ لیجیے. ہم اس میں کیا کچھ پڑھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے غزوہ بدر میں ابلیس کی شمولیت. یعنی آپ یہ مت سوچئے کہ شیطان آپ کو یہاں چھوڑ رہا ہے، وہ نہ مسجدوں میں چھوڑتا ہے، نمازیوں کے بھی دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اسی طرح سے میدان جنگ میں بھی جاتا ہے. گیا تھا وہاں لیکن وہاں سے عین وقت پہ بھاگ آیا. اسی طرح سے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. خیانت اور وعدہ خلافی قابل مذمت ہے. مسلم غیر مسلم کا دوست نہیں ہوتا. مومنوں کی آخرت کا حال، مشرکین سے اعلان برات، یہاں سے اب سورۃ توبہ شروع ہوگی. جہاد کے ذریعے مسلمانوں کا امتحان. پھر منہ کی پھوکوں سے شمع حق بجھائی نہیں جا سکتی. پھر زکوٰۃ کے مصارف اور اس کی تفصیل دسویں پارے میں آئے گی. منافقین کا اللہ، نبی اور قرآن سے مذاق کرنا، استہزاء کرنا، اور اسی طرح سے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت. بہت کچھ ہے. ہمیشہ ہی مجھے ڈر لگتا ہے دسویں اور گیارہویں پارے پہ کہ وقت پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. ہر آیت پہ کم از کم ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، بلیو می، ود آؤٹ اینی ایگزیجریشن. لیکن آج تو نہیں ہوگی. ہاں ایک کام ابھی سے لکھ لیں، یہ دورہ قرآن تو چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ 20 سے لے کے یکم تک آپ کے پاس تقریباً 10 دن ہوں گے. کرتے ہیں کوشش بھی اور دعا بھی آپ ہی کے لیے ادھر ہی ارینج کر دیں کہیں بھی، لیکن سورۃ انفال اور توبہ پڑھاتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ دو صورتوں کی تفسیر ہم پہ سننا لازم ہے، اور خاص طور پہ جو اس سال کا تھیم ہے اور ہم جو نیتیں بڑی بڑی کر کے بیٹھے ہیں اس کے لیے تو اس کو ضرور سننا ہے. آئیے اب شروع کرتے ہیں آیتوں کو ترجمے کے ساتھ. سورۃ الانفال آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور تمہیں معلوم ہو، دیکھیے پہلا لفظ اس بارے کا ہے وَاعْلَمُوا، علم لو، سیکھو، جانو. اللہ ہمیں سیکھنے اور جاننے کا شوق لگا دے. کیا سیکھو، کیا جانو؟ کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور ہر چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں سورت کے بالکل آغاز میں سوال کیا گیا تھا، یاد کیجئے سورت کا پہلا لفظ کیا تھا، یسألونک عن الانفال، کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اور پہلی جنگ میں یہ سوال اٹھ جانا کہ اس مال کو حاصل جو کیا ہے اس کا کیا کیا جائے گا، یہ ایک فطری سی بات تھی۔ یاد رکھیے کہ پہلے انبیاء کرام کی قوموں میں یا پہلی شریعتوں میں مال غنیمت جو دشمن سے جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا، جس کو انگلش میں وار بوٹی بھی کہتے ہیں، اس کو جلا دیا جاتا تھا، منحوس سمجھتے تھے لوگ کہ یہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال ہے، ہم اس کو کیوں لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ خاص انعامات کیے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس مال کو جو دشمن سے ملے اچھے کاموں میں استعمال کرو، یہ بھی اسلام کے ایک بیلنس رویے کی دلیل بنتی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ سوال اٹھا تو 40 آیتیں جو ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے، اس میں صرف اور صرف کردار سازی ہوئی کہ مالی معاملات میں زیادہ غور و فکر نہ کرو، روپے پیسے کا حساب ہر ایک کو نہیں سمجھ آتا، نہ ہر ایک میں اس کی سکل ہوتی ہے، بلکہ اپنی اصلاح کرو، آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھو، اپنے ایک دوسرے ساتھی پر ٹرسٹ کرو، جو کوئی کر رہا ہے اس کی نیت پہ شک نہ کرو، اور جب ان صحابہ کرام کی خوب اچھی طرح سے اندر سے اصلاح ہو چکی تو آج اس سوال کا جواب ہے کہ وہ مال غنیمت جو تم نے دشمن سے حاصل کیا ہے تو اس کے پانچ حصے ہوں گے۔ اب دیکھیں پانچ حصے کیسے ہوں گے، پانچواں حصہ اللہ کے لیے، پھر اس کے رسول کا اور یتیموں کا، مسکینوں اور مسافروں کا اور رشتہ داروں کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مال کی بانٹ بڑی اہم ہے، یہ نیڈ بیسڈ ہے، ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے گا اور حالات کے مطابق بھی اس کی خرچ ہوگا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے آ کر وادی قرآن میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول غنیمت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ کا ہے، باقی کے چار حصے لشکریوں میں ہوں گے۔ یعنی اگر 100 روپیہ ملا ہے تو 20-20 کر کے پانچ حصے کرو گے، ایک حصہ یعنی اس میں سے 20 روپے فی سبیل اللہ میں لگ جائے گا، جس کے آگے پھر پانچ قسمیں ہیں، باقی جو 80 روپے ہوں گے وہ سب لڑنے والے اور ان کے گھوڑوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس نے پوچھا تو اس میں کسی کو کسی پر زیادہ حق نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہاں تک کہ تو اپنے کسی دوست کے جسم سے تیر نکالے تو اس تیر کا بھی تو اس سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے 324 نمبر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ اجتماعی مال، بیت المال کی صورت میں ہو یا اجتماعی طور پہ کسی کاز کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی بانٹ بہت اہم ہے، ضرورت پہ لگایا جائے گا، تعیشات پہ نہیں لگایا جائے گا، اور اس کو ہر ایک چیز کو بالکل صاف ستھرے کلیئر کٹ ماحول میں پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، یہاں سے آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے اسلام کا نظریہ، یہاں سے آگے جو اب آیت 42 ہے غزوہ بدر کی بات ہے، مجھے یہی چاہیے کہ ابھی تھوڑی سی اس پہ بات کر دوں تاکہ آپ کو پھر پوری صورت سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلے پارے میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ تم کافروں سے جہاد کرو جب تک فتنہ نہ ہو۔ اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ دنیا اللہ کی ہے، جس کی چیز ہوتی ہے نا اس کا قانون چلتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں پاکستان کا لاء چلے گا، ناروے میں ہیں تو ناروے کا لاء چلتا ہے، ہر ملک کا ایک دستور اور ایک قانون ہوتا ہے۔ جس طرح اس وقت دنیا چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹی ہوئی ہے نا، اسی طرح اوور آل یہ پورا گلوب اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں، اصولاً اس پوری دنیا پہ اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، یہ پہلا اصول ہے اسلامی نظریہ جہاد کا۔ اسلام کا ہدف کیا ہے، واٹ از دا ٹارگیٹ ٹو اچیو، کہ پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو۔ اتنی بات کلیئر ہے، جہاں اللہ کا نام نافذ ہو گیا اس کا قانون بھی نافذ ہو جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن جگہوں پہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نہیں، غیر مسلم ملک جن کو آپ کہتے ہیں، جدھر لوگ کفر کے قانون بناتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اپنے قانون بنانے میں آزاد ہیں، ادھر کیا ہوگا؟ وہاں دعوت ہوگی، ان لوگوں کو دعوت اللہ قرآن اور سنت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے گا. اسی طرح ذہن سازی کی جائے گی. ایک دن آئے گا کہ جب ان کے ذہن دل دماغ بدلیں گے حکومتیں بھی بدل جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد تقریباً شروع کے 5 سال جنگوں میں ہی گزر گئے, لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب تھوڑا سا سکون ہوا کہ اب آگے سے کوئی جنگ نہیں ہوگی, 10 سال تک کا معاہدہ ہو گیا کفار مکہ کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے خط لکھے تھے, دعوتی خط. ہرقل روم کو لکھا, مقوقس کو لکھا, نجاشی کو لکھا, جو بھی اس وقت کی سپر پاور تھی, اور ان کو بہت صاف ستھرے خوبصورت ڈیسنٹ طریقے سے دعوت دی تھی. تو اس وقت دنیا میں پھر کیا ہوگا کہ غیر مسلم حکمرانوں کو مسلم حکمران اچھے طریقے سے دین کی دعوت دیں گے. یہ آئیڈیل حالات ہیں. جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹر ڈاکٹرز میں مطمئن ہوتے ہیں, انجینئر انجینئرز میں, اور کسان کسانوں میں خوش ہوتے ہیں. آپ سے مجھ سے اس جگہ کا پوچھا جائے گا جہاں میں آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. اگر میں کسی اسکول میں آتی جاتی ہوں, ادھر اللہ کی بات میں نے پہنچائی ہے کہ نہیں, میں اس کی مکلف ہوں. اسی طرح آپ کا ہر ایک کا ایک انٹریکشن ہوگا. جو جتنے اعلیٰ لیول پہ بات پہنچا سکتا ہے اس سے اس کی ذمہ داری ہے. جس کی رینج میڈیا تک ہے وہ میڈیا کا ذمہ دار ہے. کوئی ریڈیو تک پہنچ سکتا ہے وہ ریڈیو تک پہنچے گا. اصولاً تو یہی ہوگا. بات ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی دلیل کے مقابلے میں بے بس ہو جائیں گے. مکہ کے 13 سال میں یہی اسٹریٹجی تھی. نہ تو آپ دیکھیے تیر اٹھا نہ تلوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھیں. دعا کریں رمضان کے بعد اللہ آپ کے لیے سیرت کا اہتمام کروا دے. جس طرح یہ ایک مہینے کا دورہ قرآن ہے نا, ایک مہینے میں سیرت پڑھ جائیں, واللہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ نام بعد میں آئے گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آنکھ پہلے بہے گی. اصل بات ہے ناز اللہ کی قدر ہے, کیونکہ اس کی نعمتوں کو دیکھنے سے زیادہ دوسروں سے محروم ہے. اور نہ رسول کی قدر ہے, اس کی اس کوز اور اس مشن کو تو دیکھا ہی نہیں جو انہوں نے صحیح. 13 سال تک ایک تیر نہیں ٹوٹا, ایک تلوار نہیں لگی, کیونکہ دعوت تھی قولوا لا الہ الا اللہ. بہت خاموشی سے ٹارچر سہتے رہے, برداشت کرتے رہے. حجت تمام ہو گئی. مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی. کل کی آخری آیتوں میں آپ نے پڑھا کہ جب وہ آپ کی قتل کی سازشیں کر رہے تھے. یہ اتمام حجت ہوتا ہے. اور یہاں ایک اور بھی اصول, سارا کچھ اکٹھے ہی سمجھ لیں, پھر تو صرف پارے کا ترجمہ بھی کافی ہوگا. پچھلی قوموں پہ عذابوں کے قصے ہم نے سورت عراف میں پڑھے. اللہ کی ایک سنت ہے, جب کسی بستی میں رسول براہ راست آ جاتا ہے, ڈائریکٹ آ کے پیغام دیتا ہے, تو یا تو پھر ان لوگوں کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے یا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, ختم ہوتا ہے. پچھلے سارے انبیاء حضرت نوح سے لے کر آپ کہہ لیجئے کہ جو پیغمبروں کا قصہ ہم پڑھتے ہیں, حضرت صالح, حضرت ہود اور ثمود اور قوم عاد, ان سب کے ساتھ یہی ہوا. جب وہ نہ مانی اللہ نے ایک دھمکی دی, ایمان والے نکل گئے. باقی قوم پہ کسی پہ طوفان آ گیا, کسی پہ سیلاب, کسی پہ بجلی گری, ختم ہو گئے. اسی اصول کو اگر دیکھتے, اب یہاں سے بڑی غور سے سنیے, یہاں آپ سے کوئی نہیں پوچھتا ہوگا, ہم سے بہت پوچھتے ہیں. آپ کے نبی نے اتنی جنگیں کیوں کی؟ اسلام تو بربریک ہے, اور اسلام تو وحشیانہ مذہب ہے, اور ایک تو اتنا کڑوا جملہ لوگ بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تلوار کے ذریعے سے پھیلایا. غلط کہتے ہیں آپ, تلوار کے ذریعے نہیں, اخلاق کے ذریعے سے پھیلایا. 13 سال اخلاق کی وہ خوبصورت مثالیں قائم کی کہ عورت کے گھر کا جا کے کچرا بھی اٹھاتے رہے, اور جو آپ کے اوپر پتھر پھیلاتے تھے, پتھر پھینکتے تھے, آپ نے ان کو دعائیں دیں. لیکن جب لوگ نہ مانے, مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی. پچھلی قوموں کی طرح مکہ والوں پر اتمام حجت کیا تھا کہ جس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوششیں کی مکی دور کے اینڈ پہ, تو اللہ تعالیٰ ایک عذاب بھیجتا. جبرائیل علیہ السلام آتے, ایک پر مارتے, سارے مکہ والے تباہ و برباد ہوتے, کوئی آسمانی آفت آتی. لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا. اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے یا ماننے والے لوگ تھے, وہ پہلے انبیاء کی نسبت زیادہ تھے. لہٰذا اب ایک جملہ سن لیں, جو کام پچھلے دور میں طوفان, بجلی کے کڑکے اور زلزلوں سے ہوا, اللہ نے اس نبی کے دشمنوں کے ساتھ ساتھیوں کی تلواروں سے کیا. تلوار سے تو ون بائی ون مارا جائے گا نا. یہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, یہ غلط ہے اس کو مار دو, بجلی پڑے گی سارے ہی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدنی زندگی کی ساری جنگیں اللہ کی اس پکڑ کا ایک عملی اظہار تھی کہ تم اس نبی کی قدر نہیں کرتے, تم اس کو یہاں سے نکالنے پہ مجبور کرتے ہو, اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اسلام کے نظریہ جہاد کو میرا خیال ہے علامہ اقبال نے جتنا خوبصورت سمجھایا ایک شعر میں، وہ میں 10 باتیں بھی کروں تو آپ نہیں سمجھ سکتے. اور وہ کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ ہم بچپن سے اسکولوں میں پڑھتے سنتے آئے لیکن شاید ہی کبھی تشریح سنی ہو. شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. دیکھیے، کشور کشائی ہوتی ہے ملک بڑا کرنا، پاکستان کا رقبہ ہم بڑا کریں، انڈیا سے کچھ لے لیں، کچھ سری لنکا سے لے لیں، کچھ ہم ادھر سے افغانستان سے لے لیں. اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک جنگ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں تھی، نہ کشور کشائی نہ مال غنیمت. دوسروں کا مال لے، مال غنیمت کیا، تیل کے کنوؤں پہ قبضے کر لو، ان کے سونے چاندی کو پکڑ لو، ان کے پٹرولیم کے نویے کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صرف اور صرف 2 کاموں کے لیے تھی. یہاں بھی آئے گا سورۃ توبہ میں اور بھی آگے بھی آئے گا. اور وہ کہتا ہے ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے نبی کا ہدف کیا تھا؟ کہ پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے. اور اسلام کی ایک شان ہے، یہ جو تھیم آپ کو اس سال ملا ہے یہ تو بڑی اللہ کی کو بانٹ ہوگی. اسلام اپنے مزاج سے دب کے رہنے والا دین نہیں ہے. آپ جس نے بھی اس کو دبایا وہ یاد کیجئے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر فلاں کے بعد، ہم نہیں کہتے کون تھی. جس نے بھی تاریخ میں اسلام کو دبایا اسلام اتنا ابھرا. مکھن کبھی نکالا ہوگا لسی میں سے، مکھن کی کیا خوبی ہے، وہ ہمیشہ لسی یا چھاچ کے اوپر رہتا ہے. جو ہی آپ تھوڑی سی برف ڈال کے اس کو سخت کرتے ہاتھ سے وہ مکھن نیچے کریں وہ کڑک کر کے اوپر آتا ہے. اسلام مکھن ہے، دنیا چھاچ ہے، وہ لسی ہے. لہٰذا جس نے بھی اس کو دبانے چاہا وہ ہمیشہ، اللہ نے کون ہاتھوں کو روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں ہاتھوں کو روکنے کی تھی. کیوں؟ کہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. امید ہے کہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. باقی جو آپ کے نصیب میں ابھی، باقی انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو سورت کی تفسیر پوری سنائیں گے جس طرح بھی سنا سکے، اور کچھ نہ ہو تو آپ کو ضرور اس کے لنکس دیں گے کہ ایک دفعہ تو گھر بیٹھ کر اس دین کا مزاج سمجھیے. اور میں سوچتی ہوں ہماری یوتھ کو پتہ بھی نہیں، ہم سر چھپا لیتے ہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جنگیں کی، بڑے لڑاکے ہوں گے، ہے صحابہ کے ہاتھ میں ہمیشہ تلواریں دکھتی ہیں. نہیں، وہ بھوکے نہیں تھے. 13 سال تک جنہوں نے تلوار نہ اٹھائی، پھر عادت تو نہیں تھی نا، یہ حالات کی مجبوری تھی. لہٰذا اب یہاں سے آگے منظر کشی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آنکھوں دیکھا نقشہ، دیکھیے گا غزوہ بدر کا 42. اذن تم بلودوت الدنیا وہم بلودوت القصوی والرقب اسفل منکم. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. غزوہ بدر کچھ ان حالات میں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے 2 متوقع صورتیں تھیں، یا تو ساز و سامان سے لدے ہوئے قافلے سے مقابلہ ہوتا اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مسلمان وہ مال حاصل کر لیتے، یا پھر ابو جہل کے جدید اسلحے سے لیس قافلے سے مقابلہ ہوتا اور اس میں بہت ساری جانوں کے جانے کا خطرہ تھا. انسان ہونے کے ناطے پہلی جنگ، کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ لیں کہ اناڑی ہونے کے ناطے، صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو واسطہ ہے وہ ابو سفیان کے اس لشکر سے ہو جس میں مال و زر ہے، اور ابو جہل سے نو. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ تھا صحابہ کی تربیت کا، پرکھنا چاہتا تھا. یاد رکھیے، ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کو چوٹ نہ لگے، میرا بچہ کبھی نہ گرے، کبھی اس کے گلے میں ایک پھندا نہ لگے، لیکن بچے گرتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ ان کے اندر ریزسٹنس ڈالتا ہے. دین کے کام میں آپ کی جتنی مرضی خواہش ہو کہ آپ کسی سے نہ الجھیں، آپ سب کی ہر ممکن مدد کریں، آپ اپنے دامن کو بے داغ رکھیں، لیکن یاد رکھیے الزام بھی لگیں گے، دکھ بھی آئیں گے. اس رستے میں بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی کہ جس کے بعد اگر صرف اور صرف آپ اپنے لیے دین کا کام کر رہے ہوں تو خدا حافظ کہہ کر بستہ اٹھا کر گھر چلے جائیں کہ رکھو اپنا کام، اپنے سر میں مارو، مجھے نہیں چاہیے. لیکن اصل میں وہی وقت ہوتا ہے اس بات کا کہ تم کس کے لیے کر رہے ہو. ہر لمحے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کی پرکھ ہو رہی ہوتی ہے. اور یاد رکھیے, یہ بھی ایک چھوٹی سی بات یہاں ہی سمجھ لیجیے, باتیں آج بہت کچھ ہیں سمجھانے والی, میں زیادہ نہیں سمجھاؤں گی, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد تین پر یہ دور آتا ہے جو آج اس وقت آیا ہوا ہے. ٹو ڈے, آج کا جو دن ہے امت مسلمہ پہ, یہ کوئی عام دن نہیں ہے. معاشرے میں ایک نیا دین چل چکا ہوتا ہے, باپ دادا کے رسم و رواج والا, بدعت سے بھرا ہوا, کھاتے جاؤ اور میٹھی میٹھی سنتوں اور حلوہ مانڈا اور اس طرح کی باتیں اور مزہ کرتے جاؤ. لوگ بڑا ایزی گوئنگلی دین لیتے اور ساتھ کچھ ریچولس کی بھی ادا کراتے ہیں, پھول جھڑیاں لگا لیں, حج اور عمرہ کر کے آگے. نمائشی دیکھیاں بہت عام ہوتی ہیں لیکن جدوجہد ختم ہو چکی ہوتی ہے. جب ایسا وقت آئے گا تو یاد رکھیے تبدیلی کا نقطۂ آغاز اس قرآن کی تعلیم سے ہوگا. اس وقت اور آج کے حالات میں ہم خواتین کا خاص طور پہ یہ قرآن کا پڑھنا بڑھانا, اس کی دعوت دینا, اس کے لیے اہتمام کرنا, اس کے لیے لوگوں کے ذہن بنانے, قسم نہیں کھاتی لیکن مجھے یقین اللہ کی ہاں یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. آج کے دور میں گھر بیٹھ کر پانچ سوارے پڑھنے والی بہن کو بھی اجر ملے گا, لیکن پانچ بہنوں کا دروازہ کھٹکا کر ان کو قائل کرنا کہ آؤ میرے ساتھ قرآن سنو, اور پانچ گھنٹے کیوں نہ لگ دیں جا کے سننے میں اور ایک سوارہ بھی نہ وہ گھر جا کے پڑھ سکے, یہ دوسری کا اجر پہلی سے زیادہ ہوگا. یہ دور آتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور نئی چیز شروع ہوتی ہے, معاشرے میں ریئیکشن شروع ہوگا. لیکن میں نے دنیا میں ایک چیز دیکھی ہے, دین کے نام پہ لوگ بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, قرآن خانیوں میں اکٹھے, میلادوں میں اکٹھے, ربیع الاول کے جشن میں اکٹھے, شب رات کو مل کے ہی باتیں کرتے ہیں, حج عمرے پہ بھی جانے کا موقع ملے بہت خوشی سے جاتے ہیں. یعنی دین کا کوآپریشن بہت پیارا ہوتا ہے, مختلف لوگ مل کے کرتے ہیں, لیکن جب سچا قرآن اور سنت کا علم کسی معاشرے میں آتا ہے تو پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے. نظریاتی اختلاف, سیاسی اختلاف, سوچوں کا اختلاف, میتھڈالوجی کا فرق, منہج کا فرق, یعنی ہر بندہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ جس سوسائٹی میں قرآن آئے گا وہاں ہلچل مچے گی. مکہ کے 13 سالوں میں جو ہلچل مچی تھی, اللہ کے نبی کو کیا الزام دیتے تھے لوگ, جا کے پڑھیے, ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کے اس غزوہ بدر کے موقع پہ دعا مانگی تھی کہ اللہ, اور یقین سے کہہ رہا تھا نا, اے اللہ تیری نظر میں جو رشتے ناتوں کو کاٹنے والا ہے آج اس کو کاٹ دے. اشارہ کس کی طرف تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ اس شخص کی وجہ سے گھروں میں بگاڑ پڑ گیا, جس کی بیوی اٹھو اسلام پہ جا رہی ہے, جس کا بچہ اٹھو اسلام اسلام کر رہا ہے. یعنی لوگ پولرائزیشن پہ آ گئے. آپ میگنیٹ رکھ دیں, کچھ چیزیں نارتھ پہ چلی جائیں گی, کچھ ساؤتھ پہ چلی جائیں گی, یا کچھ لوگ اسلام کی جدوجہد میں شامل ہو جاتے ہیں یا کچھ گھر بیٹھ جاتے ہیں. جو شامل ہو جاتے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخر میں انشاءاللہ انصار اللہ کہے گا اور مہاجرین کہے گا. اس کے برعکس کچھ لوگ جو کچھ نہ کریں وہ بہت خطرے میں ہوتے ہیں. دو ہی نام باقی رہیں گے جب اسلام کی کوز شروع ہوگی, یا تو بندہ مہاجر بنے گا یا انصار بنے گا. کچھ گھر چھوڑیں گے تو کچھ گھر دیں گے, کچھ جان لگائیں گے تو کچھ مال لگائیں گے. اس کے علاوہ تیسری قسم صرف نفاق کی ہے, اس کا ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے. تو لہٰذا گھبرانا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں چپ کرو, چپ چپ چپ, اس میں نہ بات کرنا, خاموش, لوگ نہیں آئیں گے. تو بھی لوگوں کو غلط باتیں سنانے کے لیے جمع کرنے آپ نے تو کیا فائدہ ہوگا اینڈ پہ؟ اگر ڈاکٹر اس وجہ سے صحیح دوا نہ دے کہ پھر تو مریض ٹھیک ہو جائے گا تو پھر تو میری دکان ہی نہیں چلے گی, یا پھر کڑوی گولی ہے تو جا کے باتیں کرے گا کہ یہ ڈاکٹر کڑوی گولیاں بڑی دیتا ہے, تو مجھے بتائیے آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوبارہ؟ اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ نفس دیکھے اور اتنی چھوٹی سی گولی دے, یہ بھی بتایا آپ کو کہ اچھے ڈاکٹر تھوڑی گولی دیتے ہیں. اور جو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, کیا ہے, وہ 6-7 گولیاں دیتے ہیں, کوئی ایک تو کام کرے گی, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اتنی گولیاں دی. اور کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائے اتنے پیسے دے دلا کے, آ کے کہتے دیا کیا پیچھے سے, تو اس کو چاہیے کہ 7-5-6 گلوکوز کی گولیاں بھی دے دیں تاکہ ہماری خواتین خوش ہو جائیں. تو لہٰذا یہ بات کہ قرآن پڑھنے کے بعد معاشرے میں پھیلی برائیوں پہ تنقید نہ ہو, یہ انتہائی غیر فطری بات ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے معاشرے کی برائیوں کو قبول کر لیتے, کچھ نہ بولتے, لات بھی ٹھیک, منات بھی ٹھیک, عزہ بھی ٹھیک, یغوث اور یوس بھی ٹھیک, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہاتھوں پہ اٹھاتے لوگ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے کے آگے پانی کی بوتلیں رکھ دیتے کہ ذرا تسمیاں پڑھیں ہمیں بھی بھوکیں، لیکن جب ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ کے میرے لیے آج کے دور میں بہت کام ہے، وقت فرصت کہاں ہے، ابھی بہت کام ہے۔ جب تک ایک بندہ بھی توحید پہ نہیں آ جاتا، ایک کو بھی نبی کے دین کی سمجھ نہیں آ جاتی، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تڑپ لگا دے۔ پھر دوسری بات ایک ہے کہ غزوہ بدر جو تھی اس میں بڑے ان ایکسپیکٹڈ حالات ہو گئے تھے، تو اس میں ہمارے لیے عمل کے کچھ نقطے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خلاف توقع حالات اور واقعات زندگی میں آ سکتے ہیں، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ اور سوچا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ آپ نے رشتہ کیا بڑا اچھا سوچ کر، نہیں نبھی تو کیا کریں، سر پڑے کہ الحمدللہ علی کل حال، اور پھر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اور کیا کہیں رضیت باللہ ربا۔ یہ آپ کا ایمان بتائے گا کہ آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، جو ہوتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے، جو میں نے سوچا وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے برخلاف اس کو مرد الزام، اس کے بعد اور اپنا کوئی جرم نہیں۔ تو یاد رکھیے یہ عقیدے کا نقص ہے۔ اللہ آپ کی میری زندگی میں کئی ایسے واقعات لاتا ہے اور آپ کے بھی آئیں گے۔ ہر بندے کی زندگی میں توحید کی کم از کم ایک بار ضرور پرکھ ہوتی ہے کہ بندہ تنہا رہ جاتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس پہ نظریں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا انیوژل حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں نا تو اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ پانچ لوگ ایک ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، مطمئن باتیں کرتے کھاتے پیتے، ان کو نہیں پتہ کہ ڈرائیور بیچارے نے پانی بھی نہیں پیا کیونکہ وہ تو گاڑی چلا رہا ہے۔ اتنے میں آپ دیکھیں گاڑی میں ایک دم جھٹکا لگتا ہے، پیچھے سے بولیں گے دیکھ کے چلنا تھا، آگے پتھر تھا، آہستہ کر لیں، ڈرائیور پہ تنقید ہوگی۔ جب کوئی بھی گروہ کام کرتا ہے نا تو نتائج بڑے خوبصورت ہونا، تو ہر ایک کریڈٹ اپنے اوپر لیتا ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ اس لیے سارے کام اچھے ہو رہے ہیں۔ اور جہاں کوئی ناکامی آئی پکڑے گئے، ایک جملہ لکھ لیں، ہمارا دین ریزلٹس اورینٹیڈ نہیں ہے، ایفرٹس اورینٹیڈ ہے۔ آپ کو دنیاوی امتحان میں آپ کے نتائج کی بنیاد پہ ڈگری ملتی ہے، کوئی تھوڑا پڑھے کوئی زیادہ پڑھے، کوئی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں۔ دین میں کوششوں کا اجر ہے، اس لیے نتائج کبھی نہ دیکھیں۔ اگر دین کے کام کے نتائج ہی دلیل ہوتے تو دنیا میں سب سے ناکام دائی دین حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ 950 سال کے بعد صرف 70-80 لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نتائج سے بے پرواہ کر دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کل اللہ نے آپ سے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ فلاں ملک میں اسلام آیا کہ نہیں آیا، فلاں آرگنائزیشن مسلم ہوئی کہ نہیں، یو این او میں کیا ہوا، یہ ہوا، ایون پاکستان میں آیا کہ نہیں۔ اللہ نے آپ سے مجھ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم نے اس سلسلے میں کوشش کیا کی تھی، اور جو کوشش کر سکتے تھے وہ نہیں کی تو کیوں نہیں کی۔ کل کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مچھلی والوں کا واقعہ۔ تو ہمیشہ آپ کا میرا کام کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دیپ جلاتے جائیں، چراغ سے چراغ جلائیں، دلوں کو قرآن کے نور سے روشن کریں اور اپنی قبر کو نورانی کر لیں۔ ہم نے کہاں اپنی زندگی میں اسلام کی بہار دیکھنی ہے، ابھی تو اس کے لیے ایک دو صدیاں چاہیے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقام ہوگا کہ اس اندھیروں کے دور میں روشنی کے دیپ جلانے والوں میں یہ لوگ تھے۔ جیسے آج ہم بھی کچھ بزرگوں کے نام پڑھتے ہیں، برے صغیر پاک و ہند میں اسلام فلاں بزرگوں کی کوششوں سے آیا، تو اگر آپ کا میرا نام اس صدی کے چند لوگوں کے لیے آ گیا، یہاں کسی کو نہ خبر ہو، اللہ کے ہاں نام آ گیا، بچ جائیں گے، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ دوسری بات ہے کہ جب مشکل آئے تو مدد اللہ سے مانگے کہ اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں، میری رہنمائی فرما اور مجھ سے دین کے کام لے لے۔ آپ کی زندگی کی کوئی مشکل گھڑی جس وقت آپ کوآپریٹ ہی نہیں کر پا رہے، دونوں چیزوں کو جوڑ نہیں رہے، دین کا تقاضا ہے، دنیا کا تقاضا ہے، اس وقت یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا انتخاب دین ہو نہ کہ دنیا۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑی بات اس جنگ کے نتاتے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، ڈبل مائنڈیڈ، دین کا کام کرتے ہوئے ایک دم غلط فہمیاں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک کام کر رہی ہوں نہیں، پتہ نہیں میں جن کا ساتھ دے رہی ہوں وہ ٹھیک لوگ ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ پتہ نہیں وہ، تو اس وقت کیا کریں؟ نمبر ایک، اندر جھانکیں، اطمینان ہے، سکون ہے، الحمدللہ۔ اندر کا سکون اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس کام کے بعد لوگ اللہ سے جڑ رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں. تیسری بات دیکھیے اس کام کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں عمل آ رہا ہے یا خوش فہمیاں بڑھ رہی ہیں. اگر آپ کو یہ دو تین چیزیں مل جائیں آپ چپ کر کے وہ کام کرتے ہی رہیے. وہ خراب لوگ ہوں گے ان کو بھگتنا پڑے گا, وہ منافق ہوں گے یہ ان کا معاملہ ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا ساتھ دینے پہ اجر دے گا. پھر غزوہ بدر کی کچھ اور جھلکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یاد کرو اس یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اصل میں کافروں کی جماعت کی اصل دکھا رہا تھا کہ ایک کافر زیادہ بھی ہو لیکن ایمانی لحاظ سے وہ بہت کھوکھلا ہوتا ہے. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو وہ ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ ہی نے ان سے تمہیں بچایا, یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بازی عشق لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا اس لیے میں اپنی مرضی سے پڑھوں گی, یہ بازی محبت کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو, ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں جو لگا سکتے ہیں نا لگا دیں, اس راستے میں اس سودے میں کبھی انشاءاللہ ہار نہیں ہوتی. صحابہ نے اپنی جانیں لگائیں, کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی وہ لے کر آگے, کسی کے پاس بہت کچھ تھا وہ لے کر آگے. تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں جو کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے, اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ہیڈ کاؤنٹ کلچر بھی ہمارے ہاں بہت عام ہے, کون زیادہ کون تھوڑا, کس کے زیادہ فالوورز کس کے کم, کس کے لائکس زیادہ کس کے کم, کس کے اسٹوڈنٹ زیادہ کس کے کم. اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, مومن تولا جاتا ہے گنا نہیں جاتا. غزوہ بدر میں 313 مسلم تھے ٹوٹل, 313, اور کفار 1000, یعنی اگر ایک مسلم کھڑا ہے نا تو تین کافر اس کو گھیرے ہوئے تھے, کیسے بچتا؟ یہ صرف اللہ کی مدد سے تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ کافر میدان حشر میں لایا جائے گا اور میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس کے برعکس عبداللہ بن مسعود دبلی پتلی ٹانگوں والے تھے, ان کے جسم پہ چربی بھی نہیں ہوتی تھی, کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھتے تو منافق مذاق اڑاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود کی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑانے والے نہیں جانتے, کل میزان میں ان کی ایک ایک ٹانگ احد پہاڑ سے بھاری ہوگی. اسی طرح ابو بکر کے بارے میں بھی روایت موجود ہے. تو ہم تول نہیں, ہم گن نہیں سکتے, ہمیں تولنا ہے. اور آپ کا میرا اصل وزن ایمان کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے کام چھوٹے لگتے ہیں, مشکل ٹارگٹ ایزی لگتے ہیں. اور اگر بیمار ہیں کمزور ہیں تو پھر تو یہاں سے وہاں چل کے جانا ہی بڑا مشکل ہے, پھر تو کچھ نہ بھی ہو تو کہتے ہیں مشکل بہت ہے, ناٹ پاسیبل, آج کل نہیں, پھر صحیح اگلے سال, پھر دیکھیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. فرمایا اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں کسی کا کم یا زیادہ ہونا اس کے اچھے یا برے ہونے کی دلیل نہیں ہے. پھر مسلمانوں کو اب یہاں کچھ اللہ کے طرف سے رہنمائی ہے. آپ کہہ لیجئے کہ کسی بھی جنگ کے میدان میں مختلف خوبیاں جو شکست کو فتح میں بدلتی ہیں, اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آیت 44 کو. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے, اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو, اس کو ہائی لائٹ کریں, بی فرم. یاد رکھیے کسی انسان کی قدر اس کی ثابت قدمی سے ہے. آپ کی ماسی کام اچھا کرتی ہے کہ نہیں کرتی, لیکن آتی روز ہے, اب اس کو رکھ لیں گے. اس کے برعکس بڑی خوبیوں والی ماسی جو آئے اپنی مرضی سے, چار چار دن آئے ہی نہ, اور آ گئی تو پھر جائے نا آپ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو تھوڑا کام کریں لیکن فرم ہو کے کریں, مضبوط بنیادوں پہ کام کریں. دوسری خوبی, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو, ذکر. کیوں؟ جس کے رستے میں نکلے ہو اس کو یاد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. اور صحابہ کی خوبیاں کیا تھیں؟ دن میں دشمنوں سے لڑتے تھے, رات کو اللہ کو یاد کرتے تھے. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. تو اس آیت کا موضوع اور ان سے اگلی آیتوں کا, ہر مقابلے میں کامیابی کے طریقے, سات مختلف طریقے ہم پڑھیں گے. ثابت قدم رہنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو, آپس میں نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے, اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر احاطہ کرنے والا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. فرمایا, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی کیا اہمیت جنگ میں, اس کے اوپر ایک روایت سن لیجئے. ایک غزوے میں اللہ کے نبی نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو, یعنی ایسے ہی نہ رات جاتے جنگ مانگو کہ جنگ لگے اور ہم جا کے کچھ کریں, بلکہ اللہ سے عافیت مانگتے رہو. لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر آپ نے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی, اے سچی کتاب کے نازل فرمانے والے, اے بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو ہزیمت دینے والے, ان کافروں کو شکست دے اور ان پر ہماری مدد فرما. تو کیا پتہ چلا کہ میدان جنگ میں بھی دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. پھر ایک چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ کیا نہیں کرنا, ولا تکونوا کاللذین, اور ان لوگوں کے سرنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. اس دور میں کفار اپنے جانوروں کے اوپر خوب ڈیکوریشن لگاتے, ان کو سجاتے اور بڑی شان سے نکلتے, جیسے آج بعض لوگ براتیں لے کر نکلتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم کافروں جیسی رنگ ڈھنگ نہ دکھاؤ. بالکل اس آیت کو پڑھ کر لگتا ہے کہ بہت سجی سمری سی ایک محفل ہے اور اس میں سے لوگ نکل کر جا رہے ہیں جی کہ ہم برات لے کر آ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کافروں کا رنگ ڈھنگ نہیں اختیار کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی تشبیہ حاصل اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. پھر فرمایا, جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان لوگوں کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں. ہائی لائٹ کریں, وہ لوگ جنگوں میں نکلتے تھے تو یہ زوم لے کر آتے تھے کہ کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے. آج بھلا ہم کب یہ زوم رکھتے ہیں؟ شادیوں بیاہوں میں کیا شان ہوتی ہے, ہم جیسی شادی کوئی کر کے دکھائے, ہمارے جوڑے جیسا کوئی جوڑا پہن کر آئے. عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ یاد کریں, ایسی شادی کریں گے اپنے بچوں کی کہ لوگ یاد کریں. آپ کو پتہ لوگ کب تک یاد رکھیں گے؟ جب تک اگلی شادی کا کارڈ نہیں آ جائے گا. ہر شادی پہلی شادی سے اگر نمایاں کر بھی لی تو کیا یہی جہاد کرنے آئے تھے دنیا میں؟ واللہ یہ بھی ایک ڈرا بیک ہے آج کے مسلم کا. جو کوششیں, جو مال, جو ایفرٹس, جو سکلز اللہ کے دین کی عظمت اور نام کے لیے ہونی چاہیے, وہ آج ہماری ذاتی شہرت اور نام اور خواہشات اور فنکشنز اور اپنے ارمانوں کے نام پہ ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی میں جہاد ہے, کیا بچوں کی شادی کرنی ہے, ایسی کرنی ہے, دیکھے ساری زندگی کماتے ہیں, کیوں شادی پہ اڑانا ہے. دو راستے ہیں, لکھ لیجئے, ایک فی سبیل اللہ جہاد کرتا اور ایک فی سبیل نفسی ہی یا فی سبیل دنیا. محنت دونوں ہی کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کہ آپ دنیا کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں. شیطان کیا کہلواتا ہے, کیا کہتے ہیں, آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مگر دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا, میرا تمہارا ساتھ نہیں, میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جب کفار مکہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو دل میں ایک خیال آ گیا کہ سراقہ بن مالک ایک شخص ہے، اس کے قبیلے کے ساتھ مکہ والوں کی تھوڑی سی انبن تھی۔ خیال کیا آیا کہ اگر ہم سارے ہی مرد نکل گئے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے، تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے سراقہ حملہ کر دے اور ہماری عورتیں اور بچے مارے جائیں۔ اب شیطان تو یہ سن رہا تھا نا، فوراً سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا۔ اصل میں شیطان تھا، لیکن آ کے مکہ کے سرداروں کو کہتا ہے، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی میں مکہ پہ حملہ نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جب لیڈر ساتھ ہوگا تو پیچھے کیا ہوگا؟ کہا اچھا چلو، چل پڑا۔ مکہ والے سوچ رہے تھے کہ یہ سراقہ بن مالک ہے، لیکن وہ ابلیس تھا، غزوہ بدر میں آ گیا۔ پہلے تو کھڑا رہا، جو ہی فرشتے اترے تو فرشتوں کو دیکھ کر دم دبا کے پانی کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے کسی بڑے سردار نے اس کو کہا، رہے سراقہ تم کدھر چلے؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ کہتے ہیں وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا۔ تو یاد رکھیے شیطان کی عادت ہے، ہم سورۃ ابراہیم میں تو پوری سپیچ پڑھیں گے شیطان کی کہ کس طریقے سے عین وقت پہ یہ دغا دیتا ہے۔ اسی واقعے کا ادھر ذکر تھا۔ فرمایا جب کہ منافقین اور وہ سب جن کے دلوں کو روک لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے، ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا۔ اس کو بھی نوٹ کریں، دین کی طرف بھاگ دوڑ کرتا دیکھ کر کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں۔ اصل میں اندر میں خفت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ہم نہیں کچھ کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ بس اپنی دنیا، دین اور مال اور وراثتیں اور جائیدادیں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بیچارے دین میں بھاگ رہے ہیں۔ اب جب وہ دوسروں کو یہ کمنٹس کہتے ہیں نا، تو اصل میں لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جذباتی لوگ ہیں۔ حالانکہ کیا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ تو لوگوں کے کمنٹس پہ دین کا کام کرنا یا چھوڑ دینا، دونوں ہی خطرے کی باتیں۔ آپ یہاں آتی ہیں الحمدللہ، اپنے لیے آتے ہیں نا، کل کوئی آپ کو کوئی جملہ کس دے، بڑی نیک ہو رہی ہیں جی آپ، بس گھر جا کے، نہیں نہیں مجھے یہ آنٹی نے کہہ دیا تھا، بس میں نے نکل سے جانا۔ تو مان لیجئے کہ پھر آپ اپنے لیے نہیں آئے تھے، آپ واقعی دنیا کے لیے آئے تھے۔ لوگوں کی تعریفوں سے خوش ہو کر کام کرنا اور تنقید سے کام چھوڑ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، کون کام کرے گا اللہ کے لیے جو تعریف اور تنقید سے بے نیاز۔ میں اپنے اوپر لے کر سوچتی ہوں، میں یہاں آ کے بیٹھی بڑھانے کے لیے، آپ ہزاروں کی تعداد میں یہاں آ کے بیٹھ کے میں کہوں گی کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنی انہوں نے قدر کی، کتنا انہوں نے حق ادا کیا۔ اب تو میں لگی ہوں دو نہیں چار گھنٹے بھی پڑھا دوں۔ کسی دن ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، میں ادھر آئی، آپ کی زبان میں بولوں تو بس 150 ہی آئے ہیں تھوڑے سے، میں اپنی زبان میں بولوں تو دو چار لوگ بیٹھے ہیں، تو میں آ کے کہوں ہاں میں یہ دو چار کو پڑھاؤں، بیکار بات ہے، اٹھوں بیگ اٹھاؤں اور چلی جاؤں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے لیے نہیں آئی۔ میرے اخلاص کا امتحان کیا ہے کہ ایک آ گیا اور ایک میں ہوں، تو میں شروع کر دوں۔ بہت مشکل ٹیسٹ ہے۔ دیکھیے جب دین کے کاموں میں ابھی کامیابیاں نہیں ملی ہوتی نا، تو پھر ہم سوچتے ہیں ہم اللہ کے لیے کریں۔ جب کامیابیاں آتی ہیں نا، بہت خطرہ ہے، اتنا خطرہ پڑتا ہے کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے یا دنیا کی کامیابیوں کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے ہر روز یہاں آنے سے پہلے چیک کیا کریں نیت کو، ایک نیویگیٹر ہے، اس کی ڈائریکشن کو سیدھا کریں، کیوں آ رہی ہوں، کیوں خدمت کر رہی ہوں دین کی، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں یہاں کھڑی ہوں ریسپشن پہ، کیوں میں اب لوگوں کو سیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری اور دوسروں کی آخرت بن جائے، پھر انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اسی طرح سے غزوہ بدر میں جب کچھ لوگ مارے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے، جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلدی کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اس پہ آپ کو ایک شعر نہیں یاد آتا؟ اللہ کہوں گی مجھے بس جو لفظ اچھا لگتا ہے میں اس کو بدل لوں گی. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں، کہنے والا کہتا ہے حالات نہ پوچھو، حالت پوچھو. جب مسلمانوں کی حالت بگڑ جاتی ہے نا تو ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں. حالت ٹھیک کر لیجئے، حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آج ہم سب اس شعر کے اوپر غور کرتے ہوئے ذرا سا اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا آج ہمارے حالات زیادہ خراب ہیں یا ہماری حالت زیادہ خراب ہے. اللہ دونوں کو ٹھیک کر دے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے تحت تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ ان بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. کیا پتہ چلا؟ پہلی بات، نیتوں کے فطور سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیت بدل گئی ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے. نان ڈیزرونگ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا کام نہیں دیتا. دیکھیے دنیا میں ایک اصول سمجھیے، بڑی سے بڑی کمپنیز جو ہوتی ہیں نا ایک خاص کرائیٹیرین پہ لوگوں کو جاب دیتی ہے. بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں، امیزون ہے، ای بے ہے اور اسی طرح کے کچھ اور نام. بڑا سخت کرائیٹیرین ہے ان کا جاب دینے کا. جب کوئی ورکر یا امپلائی ان کے مقرر کردہ معیار پہ پورا اترتا ہے پھر ان کو کام دیتی ہیں، ورنہ ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس اپنے کام کروانے کا اس سے بھی سخت ہے. دنیا میں چناؤ ہوتا ہے ڈگری پہ. مثلا لوگ اپنی سی وی بھیجتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے وہ بھیجیں گے، سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے، پھر جاب جاتی ہے نا. یہی ہوتا ہے نا موسٹلی دنیا میں. اللہ کے کام کرنے کا جو کرائیٹیرین اور جو اس کی کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ تڑپ، تڑپ اور تڑپ. اے اللہ کچھ کروا لے، اے اللہ ضائع نہ کرنا. اخلاص، درد مندی، دوسروں سے محبت، دنیا سے اندھیروں کو دور کرنا، اللہ سے پیار. کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا اللہ سکھا لے گا. دنیا والے پہلے آپ کا تجربہ دیکھتے ہیں پھر جاب دیتے ہیں، ڈگری دیکھتے ہیں پھر جاب دیتے ہیں. اللہ اپنے کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے. جس دن آپ اللہ کے رستے میں آتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، پر آپ کے آنکھیں گیلی ہوتی ہیں. اللہ کچھ کرا لے، اللہ کرنا. بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں آپ، اللہ سے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اللہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اللہ دل تڑپتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. واللہ ہی آپ اکیلے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تنہا چلے تھے لوگ ملتے گئے اور کارما بنتا گیا. حق کے راستے میں جس کی دل کو کھولیں گے اس کے ساتھ یہی ہوگا. اور اگر کہیں پہلے یہ بنے پھر کریں گے، اتنی ریکوائرمنٹس ہیں، اتنے لوگ، اتنی بڑی جگہ، یہ سکلز، اتنا وہ، آپ دنیا کی ہر نعمت اس ہال میں جمع کر لیں جو ادھر موجود ہے، الحمدللہ آپ نہ ہوں تو یہاں کچھ نہیں ہوگا. دین کے رستے میں نیتیں ٹھیک کرتے جائیں، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ کی آنکھیں بھی آپ جھپکنا بھول جائیں گے. دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ شکر گزار بندے بن جائیں. چھوٹی سی نیکی کا موقع ملا نا بولیے الحمدللہ، کل اللہ آپ کو اس سے بڑی نیکی دے گا. پھر کہ الحمدللہ، ہر دن کا شکر نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ اللہ کے راستے کے مجاہد بن جائیں گے. فرمایا منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو. تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نوٹ کریں، اسلام تیاری کرنے کو پسند کرتا ہے. کیا مسلمان گھوڑے پالیں گے؟ پالیں گے. کیوں؟ کبھی ضرورت پڑ گئی ان گھوڑوں کو لا کے راستے میں لے نکلیں گے. کیا مسلمان ہتھیار جمع کریں گے؟ بری بات نہیں ہے مسلمان اور ہتھیار. نہیں نہیں، ہم تو بہت پیس میکر ہیں. جی، آپ ہتھیار بنائیں گے. کیا مسلمز کو اٹامک انرجی حاصل کرنی چاہیے؟ نہیں نہیں، مسلم تو پیسفل ہوتا ہے، وہ تو اسمائل کرتا رہتا ہے. جی کریں گے. کیوں؟ آج آپ کے پاس اٹامک انرجی نہ ہو، لوگ آپ کو کھا کے رکھ دیں. یاد رکھیے، اسلام کے لیے ایک اصول لکھ لیں، اسلحے کے استعمال سے زیادہ اس کا اظہار پسندیدہ. 23 مارچ اور 14 اگست کو آپ اس کا اظہار دیکھتے ہیں نا، مسلمز کی پریڈ، ان کے ہتھیاروں کی نمائش دشمنوں کے دلوں کو ڈرا دیتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو لوگ تو آپ کو ترنی والا بنا دیں گے. تو پوری تیاری رکھیں، ہاں استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ تو ایک صرف دکھانے کے لیے ہیں. پھر اسی طرح سے فرمایا، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. حضرت عباس کہا کرتے تھے، یہ آیت میرے لیے، تھوڑے سے دل کے تنگ تھے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کنجوسی کی طرف مائل تھے. غزوہ بدر کے موقع پہ، جب جنگ بدر میں یہ آئے تو یہ کفار کی طرف سے آئے. ابھی ان کے پاس ایمان نہیں تھا، نبی کے سگے چچا، لیکن ابھی تک نہیں سمجھ آئی بات. اپنوں کو تو ویسے بھی دیر سے سمجھ آتی ہے، اللہ ماشاء اللہ. خیر، قیدیوں کا جو کفارہ تھا وہ دینا پڑا، بڑے بوجھل دل سے انہوں نے فدیہ دیا اپنا. بعد میں کہتے ہیں، مجھے وہ سارا واپس مل گیا جب میں مسلمان ہوا اور مختلف جنگوں میں مال غنیمت ملا. آپ کے میرے لیے بھی ہے. آج اگر آپ کوئی دین کے کام کے لیے کچھ خرچ کر رہے ہیں، 100 روپے دے کر رکشے پہ آتے ہیں، 300-500 لگا کر کے بک خریدتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پورا آنا پائی جمع کر کے لکھ لیں، آج سے کر لیں پچھلا حساب بھی، پھر آپ دیکھیے وہ دن دور نہیں جس دن آپ کہیں گے کہ لگا تو یہ تھا تو ملا یہ ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. شروع میں لگتا ہے، اللہ دیکھتا ہے دل کیسا ہے، بعد میں اللہ دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیے بچے کا دل دیکھنا ہو، ذرا اسے کینڈی تو مانگے، جان نکل جائے گی اس کی، ہاتھ پیچھے کر لے گا، چھپا لے گا. بعض دفعہ اللہ کے راستوں میں ہمارا بھی یہی بچپنا ہوتا ہے، جان ہی نکل جاتی ہے، ہائے نہیں، مشکل، بہت ناممکن. حالانکہ جو دے دیتے ہیں نا اس وقت، بعد میں انہیں کو شیئر ملتا ہے، کیونکہ وہ پھر پروفٹ تو اسی کو آئے گا. ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے خرچ. فرق کیا ہے؟ خرچ کیا ختم، انویسٹ کیا آنا شروع ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں ایک قلم بھی آپ خریدتے ہیں، ایک مہینے کا رکشہ آپ نے لگوایا، آپ ایک چوڑی بیچ کے پورے مہینے کا بغیر کسی کو بتائے خرچ اٹھا لے، قسم نہیں کھاتی، کوئی دعویٰ نہیں ہے، اللہ کو ازمایا ہوا، ایک کی جگہ آپ کو 10 ملیں گی، اور یہ تو بہت تھوڑا میں نے کہا. اللہ سے زیادہ قدردان آپ کا میرا کوئی نہیں ہے. دنیا میں کیا دے گی جو ہم ان سے مانگیں؟ لہٰذا اللہ کی طرف نظریں لگائیں. اور اے نبی، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، یقیناً وہی سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں، یعنی خطرہ تھا کہ دشمنوں سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں، یہ مدینہ میں رہیں، ہو سکتا ہے دھوکہ دے دے، اللہ کہتے ہیں رسک لو. اگر یہ تمہارے شہر میں آ کر دھوکہ دے بھی دیں گے تمہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. یہ آپ کی بات ہے، الفتوں کی بات ہے، دین کا کام کرنے والوں کے آپس کے تعلقات یہ بڑے اہم ہوتے ہیں. جب تک آپس میں اللہ کی محبت کا گلیو نہ لگا ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. دل پھٹے ہوئے، اپنی ذات کے بت میں مبتلا، میں نے کیا، میرے سوا تو کوئی کرتا نہیں، یہ میں ہوں، آئی ایم می، مجھے، میرا، یہ لفظ بولنے والے بڑے کام نہیں کرتے. ٹیم ورک میکس ڈریم ورک. خواب جو پورے ہوتے ہیں نا وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ٹیم کو جوڑنے کے لیے جو چیز گلیو کا کام کرتی ہے وہ محبت ہے. اس میں سب سے اوپر لیڈر ہوتا ہے. اگر لیڈر محبت سے بھرا ہوا ہونا تو ساتھی جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں. اور جب آپ الفتوں کا مرکز اللہ کی محبت کو کر دیں گے نا تو سب اس پلیٹ فارم کے نیچے جڑیں گے. یہ سارا گروہ اللہ کی محبت میں جڑتا ہے, لیکن الفتوں کی قاتل یہ زبان. کسی کو تانا دیا, کسی کی غیبت کی, کسی کو برا کہہ دیا, کسی کو بھلا کہہ دیا, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کہہ دی. یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی دیکھیے. آپ کی موجودگی میں صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے آپ کے بعد کچھ واقعات ہوئے, چند صحابہ کی آپس کی غلط فہمیاں اور سیاسی کچھ ایسے سیاسی معاملات ہوئے کہ کچھ واقعات مشہور ہو گئے, لیکن یاد رکھیے صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے کیونکہ لیڈر اچھا تھا. آج بھی مخلص لیڈر جس گروہ کو ملے گا وہاں ساتھی جڑے ہوں گے. آپ نے بدقسمتی سے یہ دیکھا ہوگا ہمارے ہاں سیاسی الحاق, کبھی مذہبی الحاق. الحاق سمجھتے ہیں جمع ہونا, دو جماعتیں مل گئیں, بڑی واہ واہ ہوئی دو چار چھ مہینے, وہ نہیں 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 وہ دو دھڑوں میں بٹ گئے, انہوں نے اپنا گروہ بنا لیا, انہوں نے اپنی بنا لی, ان کو بنا لی. وجہ کیا؟ شخصیات اور مفادات. مجھے لیڈر بناؤ, صدر تو مجھے بننا ہے, وزیر تو میں بنوں گا, مشیر تو میں بنوں گا. جب ساری محبتوں کا سرا ایک اللہ سے جوڑنا. آپ سب یہاں روز کیوں بیٹھتے ہیں؟ اگر آپ میری محبت میں آتے تو اب جا چکے ہوتے. سچ بتا رہی ہوں, ہم کسی انسان کے لیے نہیں اتنا برداشت کرتے. آپ کو یہاں اللہ کی محبت ملتی ہے تو جانتا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھی جڑے رہے ان کو اللہ سے جوڑ دیں. نبی کا یہی کارنامہ تھا کہ جو آپ نے کیا, اللہ کو اعلیٰ پرائرٹی بنا دیں. مقصد حیات اللہ کی ذات. تلاوت سنتے ساتھ کی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
جزاك اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ کی محبت میں جڑ جائیں. یاد رکھیے کہ زبان کا استعمال ویسے بھی کم کرنا چاہیے، لیکن دین کا کام کرنے والوں کو تو زبانوں کو سی لینا چاہیے، کیونکہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ مل جل کر دین کے کام کو کر رہے ہیں تو پھر چھوٹی سی بات کسی کی بری لگ جاتی ہے، غلط معنی پہنائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جب دل اللہ سے جڑے ہونا تو دوسروں کی باتوں سے ایک انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، اور آج دنیا محبت کے لیے ترستی ہے۔ کیا کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں محبت ملے، لیکن سچی محبت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے۔ شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، ماں باپ اور بچوں کی محبتوں کا اصل سرا بھی اللہ کے پاس ہے۔ آج ہم نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا، یا ودودو کے ختم کرو، یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ کیا دیکھیے، یا میں نے اے، ودود محبت ڈالنے والے۔ آپ اردو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محبت ڈالنے والے، اے محبت ڈالنے والے، اے محبت ڈالنے والے۔ کیا کرو، کچھ آگے کہیے۔ یہ جو بلا سوچے سمجھے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظیفے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک رسم ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، یا ودودوں، اے دلوں میں محبت ڈالنے والے، میرے شوہر کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ یہ ایک پورا جملہ بنتا ہے نا، لیکن بعض دفعہ ہم معنی تو معلوم بھی نہیں ہوتے اور اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا گن دے دوں، ایک اندر کا راز جو بات چھیڑی ہے، آپ اللہ سے پیار کریں، آپ کے ارد گرد والے آپ سے پیار کریں گے، آپ اللہ کے رستے کے کام کریں، آپ کے گھر والے آپ کے معاون بنیں گے۔ میں نے کئی عورتوں کو اس کی گواہی دیتے سنا کہ پہلے شوہر بیوی کے تعلق میں کیا تھا، جب سے دین کی طرف جڑے شوہر کتنے کوآپریٹو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے سچے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ نفس سلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی پر بھی تنقید کرتے تھے۔ ہنین ایک جنگ تھی، آگے اس کا قصہ آئے گا۔ اس کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اللہ کے نبی نے انصار سے فرمایا، اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں پا کر اللہ کی عنایت سے تمہیں راہ راست نہیں دکھائی؟ کیا تم فقیر نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے امیر کر دیا۔ جدا جدا تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے دل ملا دیے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ کی ہر بات پر انصار کہتے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کا اس سے بھی زیادہ احسان ہم پر ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ ابھی تو نیا نیا قرآن آپ کے اور میرے ہاتھوں میں آیا نا، آپ میں سے جو ساتھی گھر سے آ رہے ہیں، قریبی رشتے ہیں، آپ اس قرآن کے سفر کے بعد محسوس کریں گے کہ اب جو محبت ایک دوسرے سے ہوئی یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے۔ ماں بیٹی کا اصل پیار ہی تب بنتا ہے جب دونوں قرآن پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کرے گھروں میں سکون اور اتفاق ہو۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ ویسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر، 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی حکم تھا، آگے آیت بھی آئے گی، تو آپ لوگوں کو جہاد کی رغبت دیتے تھے۔ یاد رکھیے، جہاد کی ضرورت پڑتی ہی تب ہے جب جہاد بالقلم نہیں ہوتا۔ ہم علم کو عام نہیں کرتے، کفار کے ذہنوں سے کفر نہیں نکلتا، ان کی اسلام دشمنی کم نہیں ہوتی، بالآخر ایک دن وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم تیر تلوار خریدتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھ لیں، جو قوم قلم خریدنے پہ خرچ کرتی ہے نا، اس کو پھر تیر تلواریں خریدنی نہیں پڑتی، کیونکہ دشمنوں کی دشمنی کو ختم کرنا ہے تو وہ علم کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں۔ عقابی رخ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاعر جوان مسلم کو پکارتے ہیں کہ ذرا اپنے اندر ایک رخ تو لاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ عقاب، جس کو ایگل کہتے ہیں، بہت دور تک دیکھتا ہے، مردار نہیں کھاتا، کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا جانور نہیں کھاتا، گھر نہیں بناتا، اور اوپر رہتا ہے، یہی کہتے ہیں کہ تم بادشاہوں کے درباروں اور ان کے محلات پہ بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اوپر جاؤ، پہاڑی علاقوں میں رہو۔ ایک مسلمان نوجوان کی بھی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کاز کوئی کاز ہے؟ سیل فون نہیں ملا تو رونے لگ گئے، بھائی آپ کی ٹیب لے کے بھاگ گیا تو اب رونے لگ گئے، میکڈونلڈ کا برگر نہیں آیا تو وہ جوان بیٹا رو رہا ہے چھم چھم، جیسے بچیاں کبھی رخصتی کے وقت پہ روتی تھیں۔ یہ ہم جوان پال رہے ہیں؟ یہ تو ہم طوطے پال رہے ہیں؟ یہ ہم کوئی چھوٹی چھوٹی تھی کہہ لیں کہ پیٹس پال رہے ہیں؟ جوان ایسے نہیں تھے ہوتے، وہ تو غیور تھے، وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے۔ 17 سال کا محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرتا۔ چلیے، آپ میں سے جو 17 ایئرس کے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے آج تک کیا فتح کیا؟ آج بیکار کر دیا ہمارے جوانوں کو بے مقصدیت نے، یہ تعلیم کا سلسلہ ڈال دیا جس میں ان کا دل بھی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ پھر فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا لدنوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ کہ یہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا۔ حضرت عباس کو یاد کیجیے، بدر میں رشتہ داروں کے مقابلے میں رشتہ دار آگے تھے، کچھ کفر کی طرف سے تو کچھ اسلام کی طرف سے تھے۔ اور حقیقت یہ کہ اسلام یہ امتحان بھی ضرور لیتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف رشتہ داروں کی خوشی ہوتی ہے۔ کس کو برا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا جواب آگے سورۃ توبہ میں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے۔ کیسے؟ کفر کر کے۔ چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ اب ہے اصل آیت، بہت ہی پیاری سورت کی آخری آیتیں، ذرا سا اس پہ توجہ کیجئے گا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اس پہ 1 لکھ لیجئے، پہلی سیڑھی ایمان، لا الہ الا اللہ کہنا، پھر دوسری اور ہجرت کی، پھر تیسرا مرحلہ اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، چوتھا اور اپنے مال کھپائے۔ یہاں پہ ایک بریکٹ لگا دیں، یہ فرسٹ کیٹیگری ہے۔ اس کو آج ہم جانتے ہیں مہاجرین مکہ کے نام پہ، جنہوں نے 13 سال نبی کا ساتھ دیا مکہ میں، اور بالآخر پھر ایمان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت بھی کی، گھر بار وہیں چھوڑ آئے، جان مال چھوڑ دیا۔ ان کے اوپر لکھ لیجئے مہاجرین مکہ، اور ہر دور کے مہاجر ہوں گے۔ دوسرا گروہ، نمبر 1، جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، کون ہوں گے؟ انصار، اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ وہ لوگ جو رہے، وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے، یہاں بھی ذرا سا سوچیے، یہ تیسرا گروہ ہے، مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مادی مفادات نے ان کو مکہ چھوڑنے سے روک لیا۔ گھر کیسے چھوڑیں، چلتا کاروبار کیسے چھوڑیں؟ فرمایا، ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں جو ہم اس صورت میں پڑھے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو نبی کا کیا روپ نظر آتا ہے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تخیلاتی سا تصور دیا گیا ہے، میں اپنے اوپر لے کے بتاؤں گی۔ ظاہر ہے کہ انسان شعور سنبھالتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سنتا ہے نا، میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ آتا تھا نا، معذرت کے ساتھ، بڑا سا سبز چوغا، گلے میں موٹی موٹی موتیوں کی مالا، سر کے اوپر ایک کاسا اور ایک بڑا اچھا سا دربار لگائے بیٹھے ہیں، آگے پانی کی کچھ بوتلیں، ایک طرف گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ آتے ہیں اور سلام اور جی حضوریاں، اور آپ کہتے ہیں بیٹھو، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی محظوظ ہونے کے لیے کوئی قوالی پڑھتے ہیں، کوئی نعت پڑھتے ہیں، مجھے اللہ معاف کرے، میرے ذہن میں یہ تصور تھا، بے عمل بیٹھ کے باتیں کرنے والے، کبھی وظیفے کر دیے، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نمازیں جا کے پڑھا دی، بڑا لیئر موڈ میں ریلیکسڈ ایک پریسٹ اور ایک بہت معتبر سا شخص میرے ذہن میں آتا تھا. بٹ جب میں نے سیرت پڑھی اور پڑھائی، اور یہاں میں ایک آپ کو راز کی بات بتاؤں، سیرت میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں نے جو قرآن سمجھا نا، یہ میں نے سیرت سے سیکھا ہے، اور میں نے جو زندگی گزارنے کا سٹائل اپنایا نا، یہ واللہ ہی میں نے سیرت سے سیکھا ہے. میں اپنے ہی جیسوں کو دیکھ رہی ہوتی تو میں بھی پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوتی. میں نے دیکھا کہ نبی کی زندگی میں ایک چیز نہیں ہے، اور وہ آرام نہیں ہے. میں نے نبی سے بے آرام ہونا سیکھا. مسلسل جد محد، وہ کہتے ہیں جہد مسلسل ہے زندگی، ہر دم پہ ہم رواں ہے زندگی، تو ثابت وہ سیارہ. آج ہم ثابت ہو کے بیٹھے ہوئے، جمعے ہوئے، اسٹل وہ سیارے تھے، وہ گھومتے تھے. کیوں کہا ہے نوجوان مسلم کبھی تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ٹوٹا ہوا ہے ایک تارہ. آج ہم بے عمل ہیں، بیٹھے ہوئے پاؤں جمائے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجیے، ایک دن آرام سے گھر میں نہیں بیٹھے دیکھتے. اور رمضان کے روزے اور جنگیں، بدر رمضان میں ہوئی، ہجرت رمضان میں ہوتی ہے، فتح مکہ رمضان میں. ہم کہتے چھوڑو، دیکھیں گے عید کے بعد، ابھی ہم فارغ نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی کی یہ خوبیاں آپ کو ایک اچھا لیڈر بننا سکھاتی ہیں. اگر ہمارے لیڈرز کے اندر یہ خوب پیدا ہو جائے تو لوگ تو ان کے نقشے قدم پہ چلنے کو تیار ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین تھے، جنہوں نے جد و جہد کی، گھر چھوڑے. ذرا سے اس کو دوبارہ پڑھیے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تمہارے ہی میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. بس اس چیز کو سمجھ لیجئے گا. دیکھیے، ہر دور میں اسلام کے اوپر یہ وقت آئے گا، انسان دو میں سے ایک میں سے ضرور ہوگا، یا وہ مہاجر ہوگا یا انصار ہوگا. جو نہ مہاجر اور نہ انصار بنا، تو وہاں ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے اور وہ منافق ہے. دکھ کے ساتھ کہوں گی، آج کے دور میں یا کچھ لوگ مہاجر بنیں گے یا انصار بنیں گے. جو کچھ بھی نہیں کریں گے نا، ان کے لیے میں نہیں کہتی، لیکن اللہ اس ان کو بیٹھنے والے کہتا ہے. اب اس دور کے مہاجر اور انصار آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بار بار بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے. آج کے دور کے مہاجر اور انصار کون ہیں آپ کو پتہ؟ ایک ہے وہ، آج سے 10 سال پہلے اس کی زندگی میں قرآن آ گیا، اس کو سمجھ آئی کہ بات تو فرق، یعنی جس کا یہ 10واں دور ہے قرآن ہے، چلے وہ اپنے اوپر لے لے، اس کو سمجھ آئی کہ بات تو کچھ اور ہے، ہم تو آج تک کسی اور چیز کو نیکیاں سمجھ رہے تھے. بس اس نے لمحہ لمحہ اپنے آپ کو بدلا. الحمدللہ آپ اس کے گھر والے اس کے موافق بن گئے، معاون بن چکے، اب سٹیبلٹی ہے. سب نے سمجھ لیا یہ نہیں پلٹے گی، چپ. اور وہ کہہ بھی دیتے ہیں گھر والوں کو، دیکھیں میاں صاحب آپ کے حق پورے کروں گی، لیکن آپ مجھے اس کام سے نہیں روک سکتے کیونکہ یہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے، سٹیبلٹی ہے، ایکسیپٹڈ ہے. وہ انصار کون ہے جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں؟ یاد رکھیے، بہت ہی قابل رحم طبقہ آج کے دور میں، وہ لوگ جو نئے نئے گناہوں کی زندگیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں. کیونکہ المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ، مہاجر ہوتا ہی وہ ہے جو ہر اس چیز سے ہجرت کرتا ہے جس سے اللہ نے روکا. اب وہ قرآن پڑھتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی بار قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر روز اندر آنسو گرا کے جائیں گے، یہ بھی غلط، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اب ہوتا کیا کہ جب وہ اپنے اندر ایک تبدیلی لاتے ہیں تو ان کے اپنی دوستیں ان کو چھوڑ جائیں گی، گھر والے کہیں گے یہ تم کس کی باتوں میں آ گئی، اب وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ جو ہی وہ ادھر تنہا ہوئے نا، لیکن ابھی عمل تو نہیں بدلے نا، ابھی تو دل کے اندر تبدیلی کا آغاز ہوا ہے۔ اب یہ نئے نئے لوگ جب دین کی جگہوں پہ، دین کی محفلوں پہ آتے ہیں، تو جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کا کیا فرض ہے؟ محبت سے ہاتھ پھیلائیں، شفقت، پیار، ادھر آؤ، جیسے انصار مدینہ نے ہاتھ بڑھائے تھے مکہ والوں کی طرف۔ کیوں؟ تم گھر چھوڑ کے آئے ہو، بسم اللہ، تم مال چھوڑ کے آئے ہو، بسم اللہ، تم بچے چھوڑ کے آئے ہو، بسم اللہ۔ اور اگر نئے آنے والوں پہ ہر بات پہ تنقید، آپ کا خلیہ ٹھیک نہیں، آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال کیوں کٹے ہیں، سلیو لیس میں ہیں آپ، تو یاد رکھیے ان کا حال یہ کہ پیچھے والوں کو بھی چھوڑ چکے اور اگلے بھی ان کو قبول نہیں کر رہے۔ آج بہت سارے ریوارڈس ہیں، کبھی آپ ان کی کہانیاں پڑھیں۔ جو ہی کلمہ پڑھتے ہیں خاندان چھوڑ دیتے ہیں ان کو، مسلمان ٹس سے مسی نہیں ہوتا۔ ہاں ایک دفعہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسجد گونجتی ہے، یہ ویسٹ میں عام ہے، جب یہ ہو سمجھ ہے مردوں میں کسی نے شہادہ دی ہے۔ عورتوں میں ہے تو عورتیں اٹھیں گی، گلے لگائیں گی، روئیں گی، دھوئیں گی، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنے جوتے لے کے مسجد سے نکل جاتی ہیں، اور وہ نیو مسلم کھڑی رہ جاتی ہے۔ جو کمی ہے ہم میں وہ کہ ہم اس کا ہاتھ نہیں تھامتے، اس کو علم نہیں دیتے، پھر ان کو بیچاروں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے۔ تو میرا آپ کا فرض ہے، اگر آپ کے گھروں میں اب دین ان ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، تو اب آپ نئے لوگوں کو بلائیں، اپنی دوستوں کو ڈھونڈیں، ہلکی سی بھی اس کے اندر انکلائنیشن ہے نا دین کی، بسم اللہ، ویلکمنگ فیسز، تنقید نہیں۔ آج بہت برا ہمارا ایک رواج بن گیا دین کی محفلوں میں آنے کا، خاص گیٹ اپ، رنگ روپ، اس کے بغیر ایسے نہیں آتے اندر، تمہیں نہیں پتہ اندر درس ہو رہا ہے، استغفر اللہ، اس لیے میں جاؤ گی۔ یہ چیز پھر نئے لوگوں کو افینڈ کرتی ہے۔ ہمیشہ اسمائل، ویلکمنگ سٹائل سے دیکھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا اخلاق اتنا خوبصورت ہو کہ نئے لوگ ہماری طرف آتے ہوئے جھجھک محسوس نہ کریں۔ باقی باتیں تو آپ اس کی بات میں کریں گے، سورۃ توبہ شروع کرنی ہے، چند آیتیں اس کی ابتدائی سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وأن اللہ مخزی الكافرین، وأذان من اللہ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔
سورۃ توبہ قرآن پاک کی یونیک سورت ہے۔ سب سے بڑی اس کی چیز جو اس کو دوسری سورتوں سے الگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تو میں اور آپ بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے یہ دلیل ہے کہ قرآن کے الفاظ میں اور قرآن کی دعاؤں میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اس لخ کی خاطر ایک مثال دوں گی۔ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، مانگتے ہیں؟ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت وقنا عذاب النار پہ رک جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر کے اپنی مرضی سے اس کو چینج کرنا یہ درست نہیں۔ دوسری بات ہے سورۃ توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں؟ میں اس کی بڑی ٹھیٹھ سی وجہ بتاتی ہوں۔ 10 پارے پڑھنے کے بعد اپنے گناہ اتنا رلاتے ہیں کہ توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس سورت کے بعد واقعی سچی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ دوسری بات جو صحیح ہے، آف کورس یہ تو میں نے ایک بات کی ہے، وہ کیا کہ اس میں 3 مخلص لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے جو 11ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سورت کے اور بھی نام ہیں، سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ مومنوں کی توبہ بھی قبول ہوئی اور مشرکین سے برات تھی۔ واحد سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ پھر سورۃ انفال اور توبہ کے مضامین میں یکسانیت ہے، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ جو بات پیچھے سے ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سورت بدل گئی، لیکن بات وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی توفیق دے۔ 7ویں بڑی سورت ہے، 7 طوال میں سے ایک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھیے گا، فائدہ ہوگا باقی آیتوں کو سمجھنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ ادوار، وحی کے آغاز سے لے کر 13 سال شروع کے صرف مکہ والوں کو تبلیغ کی گئی، ٹھیک ہے، جس کو آپ اور میں مکی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے، ہجرت سے لے کے صلح حدیبیہ تک پورے عرب کو پیغام دیا، 5 ہجری، حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ یعنی 5 سے 8 ہجری کا دور، اس میں آپ نے بیرون عرب لوگوں کو دعوت دی، حکمرانوں کو خط لکھے دعوت دی، اور فتح مکہ سے لے کر جو 8 ہجری میں ہوا حجۃ الوداع تک 9 ہجری، اس میں اللہ کے نبی کے ذریعے پوری انسانیت تک پیغام پہنچایا گیا۔ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ انجوائے کریں تو آپ کو بتاؤں کہ نبی کی زندگی کے آخری دور کی سورت ہے۔ باوجود اس کے کہ 13 سال مکہ میں مسلمان موجود رہے، اب 9 سال مدینہ میں آئے ہوئے بھی ہو گئے جو ایک آزاد ریاست تھی، اس کے باوجود خانہ کعبہ ابھی بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مشرکین اپنے طریقوں کے مطابق وہاں حج بھی کرتے، طواف بھی کرتے، نہیں چھیڑا ان کو۔ ہمارا دین اگریشن نہیں سکھاتا، ریئیکشن شو نہیں کرتا، لوگوں کے اندر سے برائی کو نکالتا اور ایک ایک کر کے وہ بت خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ فتح مکہ ہو گئی، تب تک اتھارٹی بھی نہیں تھی کیونکہ مکہ ایک دوسرا ملک تھا، لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اب مسلمانوں کی کنسٹڈی میں آ گیا، اب ذمہ داری تھی۔ سمجھیے گا ذرا، یہ پاکستان ہے، اللہ اس کو رہتی دنیا تک سلامت رکھے۔ جب بھی کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو کانکر کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہاں سے اپنی مرضی کی چیزیں اور لانی اور نکالنی شروع کر دیتا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، امینڈمنٹس چینجز۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کو، اس کے بعد جب اگلا سال آیا، پہلی دفعہ حج کا موقع آیا، اس موقع پہ ابو بکر صدیق کو بھیجا، ساتھ ہی اپنے خاندان کا فرد یعنی قریش کا شخص کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور وہاں مکہ میں حاجیوں کے حجاج کرام کے بیچ میں چل پھر کے یہ آیتیں پڑھ دی گئیں۔ یعنی یہ آیتیں کب نازل ہوئیں؟ کہ آج کے بعد اگر تم نے حرم میں آنا ہے تو اس کی شرائط ہے، اسلام کے ساتھ آؤ گے، مسلم طریقے سے حج کرو گے، اور اس کے لیے 4 مہینے کی رخصت ابھی بھی دے دی۔ اس سے خوبصورت کوئی دین ہوگا؟ ہم تو کھڑے کھڑے کہتے ہیں گٹ آؤٹ، نکل جاؤ، ہتھکڑیاں ڈال دو، قیدی بنا دو، نہیں۔ اور ان 4 مہینے میں بھی ان کو دین سیکھنے کا پورا موقع دیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بھی اتنی ہی حکمت آ جائے اور ہمارے سیاسی اور مذہبی حکمران لوگوں کو برداشت کریں۔ اصل میں یہاں مسئلہ برداشت کا، ہماری ٹالرنس ختم ہے۔ اصل آپ کا علم پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کو برداشت کتنا آ گیا۔ اپنے لیے لکھیے 10 پارے پڑھنے کے بعد کتنی برداشت بڑھ گئی۔ جس بندے میں خلاف طبع بات سن کے صبر نہیں ہے، مخالفت کی بات سن کے صبر نہیں، الزام سن کے صبر نہیں، منہ پہ کوئی گالیاں دیتا رہے آپ مسکراتے رہیں، برداشت نہیں ہے، میری نظر میں وہ دیندار نہیں ہے. وہ نیک ہو سکتا ہے، وہ مفتی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. کسی کی نیکی اس کی برداشت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برداشت میں نے کسی میں نہیں پڑھی، نہ دیکھی نہ سنی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. تو اب ذرا ان آیتوں کو سنیے گا. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. یہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سال حج کا دن جمعے کو آ جائے. کتنے ساتھی ماشاءاللہ اس خیال کے حامل ہیں، ہاتھ کھڑے کریں. دیکھا، پھر ہم دعا کریں گے، کیلنڈر دیکھیں گے کہ جس سال یہ ہو پھر ہی حج کریں گے. تو غلط فہمی ہے آپ کی. ہر حج حج اکبر ہے. عرب لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر. تو آپ خوشی سے آ کے لوگوں میں شو مار سکتے ہیں کہ میں نے حج اکبر کیا، کیونکہ ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. کیا حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی؟ ذرا سا اگر آپ یہاں عرب غلط پڑھ دیں نا، رسول ہی کی جگہ رسولہو پڑھ دیں، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے، جو شرک ہو جائے گا. لہذا قرآن پڑھتے وقت عرب کو بڑی اہمیت دینی چاہیے. اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اور اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے تمام لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. آپ کو پتہ یہاں متقی کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو وعدے پورے کرے، کمٹمنٹس نبھائے، جو وقت دیا جائے اس پہ آئے، جو وقت کہا جائے اس کو کام کرے. اور ہمارے ہاں وعدہ پورا کرنا کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں پاکستانی ادب. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 4 ماہ کی مہلت تو دی تھی، لیکن کسی کا معاہدہ بھی 8 ماہ 9 ماہ کا رہا ہے، کا پورا کرنے دو. یعنی ٹالرنس اور ٹالرنس ہے صرف. اللہ کرے یہ صورتیں ہم آج کے غیر مسلموں کو سمجھا سکے. بہت زد میں ہیں یہ صورتیں دونوں. یہاں تک مطالبے ہیں کہ سورۃ توبہ کو قرآن سے نکال دو، اور کئی اسکولوں کے سلیبس سے تو نکل بھی گئے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. یہ دین کا اصل مزاج سکھانے والی 2 صورتیں. آپ کو پڑھ کے کیا لگ رہا ہے؟ وحشیانہ بن؟ نہیں، مجھے تو بس برداشت سکھتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ 4 ماہ گزر جائیں گے. جب بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو. یہ ہے وہ آیت جو ہر نان مسلم کوٹ کرتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، جو ایک ٹائم باؤنڈ آیت تھی. پیچھے اس کے 13 اور 8 سال کا صبر تھا، اس کے بعد 4 ماہ کی مہلت بھی دے دی. اب آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ رہے ہیں، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، ڈپوٹیشن کے آرڈر آ چکے، اور آپ پھر بھی وہاں رہیں تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کو عزت سے بٹھائیں گے، وہ آپ کو نکال دیں گے. یہ ڈپوٹیشن آرڈر صرف ان لوگوں کے تھے جن کو اتنی مہلتیں دے دی کی. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں دیکھو اسلام بربیرک، یہ کہتے ہیں مشرکوں کو قتل کرو. اور اگر اس آیت پہ ہم عمل کریں نا، حدیث کو نکال دیں، تو جائیے گروسری لینے لندن میں، ساتھ ایک گن لے کر جائیں، جو نان مسلم ملے شوٹ کر، ٹش 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 ٹش، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جو مشرک دکھے اس کو مار دو. یہ ہے آج کے دور کا فتنہ، اور یہ فتنہ ہماری یوتھ کے سر پہ ہے. میں کہتی ہوں آپ ینگ بچیوں کو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے. مزید تعلیم نہیں حاصل کریں گے یا ساتھ ساتھ کریں گے جب تک ایک دفعہ اس قرآن کو نہ پڑھ لیں، ورنہ زندگی کی اس دھار میں بہ جائیں گے. اللہ ہماری اصلاح کر دے. فرمایا جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں. یہ جملہ کوئی نہیں بتاتا، بس آدھی آیت کوٹ کرتے ہیں. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں بجز اللہ برحق ہے، اللہ برحق کے، اور کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب وہ دونوں ان باتوں کا اقرار کر لیں تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں، ہمارا ذبیحہ کھانے لگیں، ہم جیسی نمازیں پڑھنے لگیں، تو ہم پر ان کے خون ان کے مال حرام ہے، مگر احکام اسلام حق کے ماتحت انہیں ہر وہ حق حاصل ہے جو اور مسلمانوں کا ہے، اور ان کے ذمہ ہر وہ چیز ہے جو اور مسلمانوں کے ذمہ، بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ چیزیں پوری پڑھ کے سمجھ کے پھر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، حتی یسمع کلام اللہ، اس کو ہائی لائٹ کرے۔ چار ماہ گزر گئے، چلیے جی نکلیے مکہ سے، آپ کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، آپ کی ڈیپوٹیشن ہے، کوئی کہتا ہے ابھی مجھے نہ جانے دو، میں یہاں رہ کر قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا اسے پناہ دے دو، یہاں سے دین کے علم کی اہمیت سمجھیے، لوگوں کو قرآن سنوائیے، لوگوں کے دل بدلیں گے تو قرآن سے بدلیں گے، پھر کیا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اکثر اسلام دشمنی بے علمی کی وجہ سے، سچا اسلام کہیں چلا جائے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، کانسیپٹ بدل جاتے ہیں۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر فاسق ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، کیا دنیا کے فائدے لے لیے، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بڑے برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے، پھر بھی دیکھیے ٹالرنس، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور انہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ذرا سا نوٹ کیجیے، انداز دیکھیے کیسے پروک کیا جا رہا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ کیسے؟ ان غیر مسلموں کو اسلام دے کر۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے لوگوں کو اسلام کی طرف آتا دے کر، ان کو مرتا اور ان کی گردنوں پہ تلوار چلاتا ہوا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، مارو ان کو، پکڑو، نہیں، یہ دعا کریں کہ اللہ کوئی بھی آگ میں نہ جائے۔ ہم نے کیا کرتے ہیں کسی کو آگ میں بھیج کر، وہ تو بڑی مشکل اور بڑی خراب جگہ ہے۔ فرمایا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے کا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کس دل میں خیر ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ سوال ہے، حالانکہ بھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، ہم میں سے کس کس نے اللہ کے رستوں میں جان کھپائی ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، یہ دوسرا معیار ہے، سب سے اوپر محبت اللہ، اس کے رسول اور سچے مومنوں کی، یہ لازم ہے ہم سب کے لیے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، در حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یاد رکھیے، غلط عقیدے کے ساتھ خانہ کعبہ کی خدمت بھی قبول نہیں ہے، کیا دنیا کی کسی مسجد کو ٹیک کیئر کرنا، عقیدہ بڑا اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسمی نیکیاں کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں تو یہ چیز ان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی کا بیان ہے کہ مسجدیں زمین پر اللہ کا گھر ہے، جو یہاں آئے اللہ کا ان پر حق ہے کہ وہ ان کا احترام کرے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے۔ ہم سب اپنے گھروں کے نقشے سوچیں، خاص طور پہ مغرب کی اذان پہ، کیونکہ اس میں تو وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے لیکن اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بلا وجہ گھر میں مرد کو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسجدوں کی آبادی کرنے والے اللہ کے اور قیامت کے ماننے والے ہی ہوتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے شوہروں کو مسجدوں کی طرف بھیجیں۔ جس ملک کی مسجدیں پانچ وقت آباد ہو جائیں، ان کا دشمن ایک مہینے کے فاصلے پہ بھی ہوگا تو کام پے گا۔ جب مسلمانوں کی نماز کمزور ہوتی ہے نا تو وہ دشمنوں کے دلوں سے روب نکل جاتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آبادکار یعنی مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ دیکھیے، دو طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں، ایک رسمی اور ایک شعوری۔ یہ جو کام ہے نا، جو سب کو دکھتے ہیں، جس کو کرتے وقت کوئی چوٹ بھی نہیں پڑتی، واہ واہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ کھانا کھلا دیا، لنگر لگا دیا، قالین ڈال دیے، ساری مسجد کے پنکھے لگا دیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مکہ والے بھی کرتے تھے۔ اصل کام کیا ہے؟ جس نے اپنی جان کھپائی اللہ کی راہ میں۔ آپ ساری مسجد بنا دیں اور خود نماز نہیں پڑھنے آتے، خیریت؟ حاجی صاحب آپ کا بیٹا کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ ارے وہ بڑا مصروف ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ مصروف بیٹا اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے۔ دیکھیے اللہ کو کون لوگ پسند ہے؟ جن کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں، بیچارے، ہائے ہائے کیا حال ہو گیا ان کا، دین نے تو ان کو کسی جگہ کا چھوڑا ہی نہیں، اللہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ یاد رکھیے دو لفظ، مہاجر اور انصار، یہ پورا پارا آپ کو اس دو لفظوں پہ لے کے جا رہا ہے۔ یا آپ کچھ کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا دین لگا رہے ہیں یا دین کا جو آتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ چپ کر کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح پہ ہزار دفعہ کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں بچے گا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بچہ گرا، چوٹ لگ گئی، اور ماں بیٹھی دو نفل ہی پڑھتی رہے، مجرم ہے کہ وہ محسن ہے ماں کی، بچے کی نہیں؟ اس کا کام ہے گرے بچے کو فوراً کسی طرح ہاسپٹل پہنچائے۔ چوٹ بچے کو لگی یا آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ جی نہیں، صحیح۔ آج ہمارے دین کا بچہ بھی چوٹ کھایا ہوا ہے، ٹھوکروں میں، اور ہم بیٹھ کر اپنے ذاتی کھانے کھا رہے ہیں۔ جو بھی نیکی کی رسم کریں گے نا، اس میں پھر کھانا ہی کھائیں گے۔ اینڈ پہ خوشی خوشی اگر بتیاں جلا کر، موم بتیوں کے سائے میں پھول جھنڈیاں لگا کر، چار چھ نعتیں پڑھ کر، دو چار خوبصورت قوالیاں گائیں، چلو جی نبی آگے، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی جاؤ گھر، ہم نے ڈرامے کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے بھی دیکھنا ہے۔ اللہ کو یہ دین نہیں پسند۔ جہد مسلسل، یہ تھا صحابہ اور آج ہم مسلمانوں کے ایمان میں فرق۔ نیکیاں کر کے بھی ان کو چین نہیں آتا تو ہم چار پیسے لگا کے کہتے ہیں اور کیا کریں، پھر آگے مولوی صاحب چندہ لینے، راستہ ہی دیکھ لیا، ٹرکھا دو ان کو۔ نہیں، جو چیز آپ کی ہے نا، آپ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، تو بچے کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی کسی نے لگائی ہوتی ہے ماں کی؟ وہ تو ماں کو پتہ ہے میرا بچہ بھوکا، میں نے کھانا کھلانا ہے۔ ماں تو نہیں کہے گی چار لوگ آ جائیں پھر بچے کا منہ دھوتی ہوں، اس کو پتہ ہے میرا بچہ، اس کا منہ دھونا ہے۔ تو کیا آج ہمیں یہ دین، اپنے بچے سے جتنا بھی عزیز ہے اگر ہے تو پھر ہم کسی کی بات کی پرواہ نہیں کریں گے. پھر سنیے, اللہ کے ہاں تو انہی کا درجہ, انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہے. چلیے ہم سب دعا کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ذرا سا روک دوں, سوچ کے دعا کیجیے گا, یہاں کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور واللہ ہی یہ صرف کوئی دعا ہی قبول ہوتی ہے کہ بندہ رب کے راستے میں یہ کام کر لیتا ہے. نفس تو اتنا موٹا ہے کہ بندے کے قدم من من بھر کے بن جائے. واقعی سنجیدگی سے آپ اپنی باقی زندگی دین کی جد و جہد میں لگانا چاہتے ہیں, پھر دعا کر لیجئے, ورنہ نہ کریں, کچھ اور تسبیح پڑھ لیں, کیونکہ یہاں دعا لگ جاتی ہے. اور اللہ مجھے تو یہ دعا لگا دے, زندگی کا آخری دن بھی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں گزر جائے. فرمایا ان کو ملے گا کیا, ان کا رب انہیں اپنے رحمت, ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے. مجھے بتائیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ کس کو دنیا میں یہ سب کچھ ہمیشہ ملا؟ اور کیا جو دین کے کام نہیں کرتے وہ بڑے خوش ہیں؟ ہو گئے ان کے بچوں کے رشتے, بن گئے گھر, بچے پاؤں دبا کے سوتے ہیں. یاد رکھیے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگ کہتے نہیں دین میں پڑ جائیں گے نہ دنیا بگڑ جائے گی, تو جائیے بنائیے پھر اپنی دنیا. بنی ہے؟ دیکھیے, بچہ اپنے کام خود کرے تو زیادہ اچھے کرے گا یا ماں اس کے کام کرے؟ ماں کرے گی. بچہ منہ دھوئے گا, آدھا صابن ادھر آدھا ادھر, پھر روئے گا, آنکھوں میں صابن چلا گیا, کھانا کھائے گا آدھا گرائے گا. لیکن ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کام خود کریں. اپنے کاموں کی وجہ سے جو دین کے کام کو پیچھے کرتا ہے, واللہ ہی وہ خطرے میں. پھر وہ ویسے ہی کرے گا جیسے وہ بیچارہ کر سکتا ہے. ایک دفعہ اللہ کو کہہ دے, اللہ میرے کام تو کر, پھر دیکھیے آپ انگلیاں دانتوں میں کاٹیں گے کہ یہ میرے کام ہو کیسے رہے. اور اللہ ہمیں یہ ایمان دے دے. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. یاد کریں, وکان اللہ شاکرًا علیمًا. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اور اولاد سے اور دنیا کے کل لوگوں سے عزیز نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت. اس معیار پہ خود کو پرکھیں. اصل میں یہ جو روایتیں نا, یہ رشتوں کا امتحان ہے. صحابہ کرام کو جب اللہ کے رستے کی پکار آتی, کیا رسپانس آتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک. خنزلہ نے کیا کیا, نام سنا میں, میدان جنگ کی پکار سنی, فوراً گئے اور جا کر شہید ہو گئے. جنگ ختم ہوتی ہے, ایک نئی نویلی دلہن کپڑوں میں لپٹی سمٹتی میدان جنگ میں آتی ہے. کہا اللہ کے نبی, بس ایک بات بتانی تھی کہ خنزلہ جب گئے تھے نا تو وہ جنابت سے تھے. اتنے جذباتی لمحات میں بھی وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے تھے. آج ہماری فجر جاتی ہے تو جائے, عشاء جاتی ہے تو جائے. کہا میں نے سنا ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیتے, تو اس ڈر سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ کہیں ناپاکی کی حالت میں نہ چلے جائیں. آپ نے فرمایا, غم نہ کرو, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس وقت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں. اور صحابہ نے جب ان کی لاش اٹھائی تو پانی گر رہا تھا, حالانکہ میدان جنگ میں کہیں پانی نہیں تھا. یہ رسپانس ہوتا تھا. یاد رکھیں, صرف اپنی پسند کی نیکیاں اپنی مرضی کے وقت پہ کرنا یہ نفس کی پوجا ہے, یہ اللہ کی پوجا نہیں ہے. جب کچھ نہیں ہے پھر تو ہم بھی دو چار نیکی کے کام کر دیں گے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں. ایک صحابی ہیں رفا, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے, قدید نام کے مقام پر پہنچے. اب کتنے دن سے گھر سے نکلے ہوئے تھے, جیسے اب ہم میں سے بھی شاید کچھ کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے گھر متاثر ہو رہے ہیں. بچے کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا ہی گھر ہے, آر یو شیور یو آر اسٹل مائی موم, بیگم آپ کدھر پھر چل رہی ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ انسان تھکنے لگتا ہے. تو جب قدید پہ پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا, اللہ کے نبی ذرا گھر چلے جائیں, چکر لگائیں. آپ نے اجازت دے دی, منع نہیں کرتے تھے. اچھے لیڈر کہتے ہیں خود سوچیں, واٹ ایور یو فیل گو اٹ ڈو اٹ. جب اجازت دے دی, لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر ایک اتنا خوبصورت خطبہ دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. لفظ بہت طویل ہیں, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے کام کے مقابلے میں اپنی ذاتی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی یاد رکھیے کہ سب سے بڑی بات ہے, ایک جنگ کے موقع کے بعد جب صحابہ نکلے, پڑاؤ ڈالا, کوئی ادھر بیٹھ گیا, کوئی ادھر, کوئی ادھر ٹولیوں میں, اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تم الگ الگ کیوں بیٹھے ہو, اکٹھے بیٹھا کرو, دل جڑتے ہیں. کہا اس کے بعد وہ اتنے قریب بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی ایک چادر اوپر ڈال دیتا تو اس کے اندر برا آتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذباتی باتیں کی نا, تو اس کے بعد صحابہ جن کو پتہ بھی تھا کہ ہم جا رہے ہیں چلے گئے, اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں کہ ہم اتنا کام کر کے بھی سمجھ رہے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بات یہ ہے. ابو بکر نے جب یہ ساری جذباتی گھڑیاں دیکھیں تو کھڑے ہو کر کہا, اب اس کے بعد جو نبی سے گھر جانے کی اجازت مانگے گا وہ بیوقوف ہوگا. ابو بکر کی ہمت بڑھانے والی بات سن کر اللہ کے نبی خوش ہو گئے. فرمایا جو سچے دل سے اللہ کے رب اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا. تو لکھ لیجئے, ایمان کی گواہی اتنی آسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو ایمان کی ایک شرط جان مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اب آگے محبتوں کا امتحان ہے, بڑے بڑے رشتے, ہمارے ویک پوائنٹس سنیے گا. اے نبی کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند بڑھ جانے کا تم کو خوف ہے, تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. اس آیت کا لیکچر آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ لسٹ میں, سن کے دیکھیے گا. اصل میں میرے آپ کے ایمان کا سب سے بڑا مشکل یہی معیار ہے. آٹھ محبتوں کا ذکر ہے جس میں پانچ رشتے ہیں اور تین مادی چیزیں ہیں. اصل میں یہ کون سا جہاد ہے آپ کو پتہ ہے؟ جذبوں کا جہاد ہے, محبتوں کا جہاد ہے. یہ بہت مشکل ہے, اس میں بہت تھوڑے نمبر آتے ہیں لوگوں کے. نماز روزے میں تو انشاءاللہ بہت سارے نمبر آئیں گے, بہت ساروں کے. غزوہ حنین ایک جنگ ہوئی تھی, اب آگے تھوڑا سا اس کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑی سی آیت پڑھیے گا, تلاوت سنتے اس کی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
چلیے آیت 25 سے. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کر چکا ہے. آپ بھی سوچیں زندگی میں کہاں کہاں اللہ نے آپ کی مدد نہ کی. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلا ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرے۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کیا پتہ چلا کہ زندگی میں بار بار انسان کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حنین کا موقع جو تھا، نیت درست تھی، تعداد بہت زیادہ تھی، صحابہ کے دل میں ایسی خیال آ گیا کوئی بات نہیں آج تو ہم فتح ہوگی ہوگی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، مومن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عمل کی بات کیا ہے، کوشش پوری کریں لیکن اسباب کے اوپر کبھی توکل نہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ مدد آپ نے ہی کرنی ہے۔ ایمان لانے والوں، مشرک ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ اب یہ اس شروع کے ابتدائی حکم کے بعد کا امپلیمنٹیشن ہے۔ جب چار ماہ بھی گزر گئے تو پھر فرمایا کہ اب تم ان کو یہاں نہیں آنے دو گے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ کچھ کاروباری حضرات کے ذہن میں خیال آ گیا کہ جب کفار ادھر آئیں گے نہیں تو کم لوگ آئیں گے، تجارت کم ہوگی، سودا کم بکے گا، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ کیا پتہ چلا کہ مال میں برکت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اب یہاں عقائد کے بگاڑ کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور اسی طرح مسیح نے مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کی روشنی سے یہاں کیا مراد ہے؟ اسلام کا نور۔ کفار کی ہمیشہ خواہش رہی کہ اسلام کی روشنی کو بجھا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا ارادہ؟ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اسی پہ وہ شعر ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا۔ ہر دور میں اسلام لوگوں کی ہٹ لسٹ پہ رہا، اس کو ختم کر دو۔ لیکن یاد رکھیے، آپ اس کو امیجینیشن میں لائیں کہ ایک شخص ہے، اس نے موم بتی پکڑی ہوئی ہے، آپ وہاں ہیں، موم بتی میرے ہاتھ میں، مثلاً یہ قلم نہیں موم بتی، یہ میں نے پکڑی ہوئی ہے، اب یہ موم بتی میرے ہاتھ میں اور جل رہی ہے اور آپ وہاں کھڑے ہیں، اس موم بتی کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہوگا؟ میرے سے ہوگا، بجھ جائے گی۔ آپ جتنے بھی مل کے پھوکے ماریں گے یہ نہیں بجھے گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کو سب سے بڑا خطرہ بے عمل مسلمانوں سے، وی آر سوری ٹو بی مسلم سے۔ جب مسلمان خود اپنے اسلام پہ شرمندہ ہوں گے نا، پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے۔ دوسرے جتنا اسلام کی بھوکوں کو، اسلام کو بجھانا چاہتے اتنا تیز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی آپ ایسے کریں نا، ہلکی پھوک ہو نا تو شعلہ اور تیز ہوتا ہے۔ آج یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، اسلام سب سے فیمس ریلیجن بنتا جا رہا ہے۔ 9/11 کا واقعہ سب کو یاد ہوگا، میں خود اس وقت امریکہ میں تھی۔ اس کے بعد سے ریکارڈ قرآن کی سیل ہوئی، ریکارڈ پہ آ گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن، اور سب سے زیادہ کنورشن اس کے بعد سے اب تک ہوئی ہے۔ جتنا میڈیا پہ اسلام کے نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے اتنا لوگوں کا انٹرسٹ اسلام میں ڈیولپ ہو رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ نے میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسلام کو اپنا ذاتی اسلام سمجھیں گے. انشاءاللہ اس کے اچھے نشانیاں بنیں گے. اس میں بھی بہت خوبصورت موجود ہے. اللہ کرے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں موقع پہ ضرور ان چیزوں سے فائدہ دیں گے. فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ہے آپ کے اس سال کا تھیم. ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. یہ مان لیجئے کہ ہم نکمے نکارہ بیکار لوگ نہیں ہیں, ہم نکھٹو نہیں ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری یوتھ کو اس کا یقین آ گیا تو انشاءاللہ اگلے سالوں میں اللہ کے حکم سے اسلام اوپر سے اوپر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا گھر بھی ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. وہ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا. جنہیں عزت دینی چاہیے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا, اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے نہیں مانیں گے. لیکن اس کی ماتحتی میں نہیں آنا پڑے گا. مسند احمد کی روایت ہے. اور آج دیکھ لیجیے, جب سے واٹس ایپ ایجاد ہوا مجھے لگتا ہے کہ اسلام گھروں میں پہنچ گیا. قرآن تو ابھی مسلم گھروں میں پہنچا ہے نا, انشاءاللہ اسی کے ذریعے دعویٰ ہوگی تو غیر مسلموں تک بھی پہنچے گا. ایمان لانے والو, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. مذہبی طبقے پہ تنقید ہے کہ لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کنز کہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر قیامت کے دن وہ تختیوں کی صورت میں جسم پر چپکائی جائیں گی گرم کر کے. حقیقت یہ کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. ان میں سے چار مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ثابتہ ہے. لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے. یہ ان کی ایک بدعت تھی جس کی طرف اشارہ ہے, جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے, اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یا ایھا الذین آمنوا, یہاں سے اب سورت کے اینڈ تک غزوہ تبوک کا ذکر ہے. یہ کیا تھی, کیسے حالات ہیں, کل کے پارے کے آغاز میں اس پہ بات ہوگی. آپ کا میرا کام کیا, ان آیتوں کو آج اپنے اوپر لیں. جب ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اور واللہ صحابہ کو تو میدان جنگ میں نکلنا ہوتا تھا, گرمی, پسینہ, بھوک, پیاس, اور سب سے بڑی بات ہے جان جانے کا بھی خطرہ تھا. ہمیں جب دین کی دعوت ملتی ہے تو ہمارے تو نخرے ہی بڑے دیکھے جاتے ہیں. پھر نہ ہم آئیں, پھر نہ ہم اس چیز کی قدر کریں تو کل دشمن کے مقابلے پہ کون آئے گا؟ بڑی سخت ڈانٹ ہے. آپ اب کہہ لیجئے کہ اتنی خفت اور اتنی ناراضگی اللہ کی کہیں نہیں دکھتی جیسی یہاں ہے. اور اگر آپ اس کو عربی میں پڑھیں تو شرم آتی ہے. ایسے لگتا ہے سب کے بیچ میں باپ نے ڈانٹ دیا یا ماں نے ڈانٹ دیا, کیونکہ انداز ہی ایسے. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, کیا ہو گیا تمہیں؟ عقل ہے, ہوش ہے؟ جب تمہیں اللہ کے رستے میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے, ساقل تم الی الارض, تم زمین سے چپک جاتے ہو. اور رضیتم بالحیات دنیا, کیا تم دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے ہو؟ من الاخرت, آخرت کو چھوڑ کے چلو. فما متاع الحیات دنیا الا فی الاخرہ, تو یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا نکلے گا. کرو جمع دنیا. دیکھیے, ایک فی سبیل اللہ نکلتا ہے اور ایک فی سبیل الدنیا, لیکن انجام دونوں کا مختلف ہے. اور پھر اور ڈانٹ، الا تنفرو یعذبکم عذاباً الیماً، اور اگر تم نہیں اٹھو گے، نہیں نکلو گے، تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا. یاد رکھیے، کوئی چیئر خالی نہیں رہتی. میں نہیں بیٹھوں گی نا، کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں نکال لے اور بٹھا لے. فرمایا، جب وہ کسی اور گروہ کو لائے گا تو تم خدا، تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور رہ گیا نبی، جس کی پوری زندگی جدوجہد کی تھی، تو اس کا جواب سن لیجئے، تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، ہجرت کی راتیں. اور اب یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کی شان تو سنیے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا. ایک چاندنی رات تھی، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ باہر تھے. ایسے خیال آ گیا حضرت عائشہ کو کہ اللہ کے نبی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی. کہا، ہاں عائشہ، عمر بن فاروق یعنی حضرت عمر فاروق کی نیکیاں قیامت کے دن آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی. عائشہ صدیقہ کا دل بجھ گیا. کہا، اللہ کے نبی، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے. اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ان تین راتوں کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں ہیں جو انہوں نے غار ثور میں گزاری. یہ سوچئے، ابو بکر صدیق کا حق نہ اللہ کے نبی دے سکے اور نہ کوئی دے سکتا. اس پہ ایک شعر ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. یعنی پروانہ ہمیشہ چراغ کے گرد منڈلاتا ہے، اور بلبل پھول کے پاس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر جیسی شخصیت دنیا میں کوئی دوسری نہ آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے. پھر ڈانٹ ہے، نکلو، ہاں ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جیسے بھی حالات ہے گھر کے نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانو. اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا، یعنی آسانی سے حاصل ہونے والا، اور سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے، اگر ہم چل سکتے. دیکھیے، عذر بہانے، دور بہت ہے، رائڈ نہیں ہے، گرمی بڑی ہے، بچے گھر میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے امتحانوں کے دن ہیں. کبھی ہمیں اگلے امتحان یاد آ جائیں. ہر بندہ اپنے عذر سوچے، کسی بھی نیکی سے رکنے والے. فرمایا، اگر فائدے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا، تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. اگر کہا جائے کہ ہر قدم پہ 1,000 کا نوٹ ہے، آتے دور سے، صبح ہی چل پڑتے. ایسے ہی ہے نا، تم اللہ کے رستوں میں آؤ اور تمہارے ہر قدم پہ $100 رکھے جائیں گے. صبح ہی چل پڑتے، قریب والے بھی دور جاتے وہاں سے آتے. اللہ اکبر، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ یعنی آپ اتنی جلدی ان کو ایکسکیوز نہ کیا کریں. تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. ایک جملہ لکھ لے، ہے کڑوا، سچ ہے، لیکن کیونکہ ٹروتھ از بٹر. اور وہ کیا، مجبوریوں کے پردے میں بعض لوگوں کا نفاق چھپ جاتا ہے. وہ مجبوری نہ بھی ہوتی نا، کرنا کام پھر بھی کوئی نہیں تھا. شکر کیجئے مجبور ہے، منافقت دوسروں پہ نہیں کھل گئی ہماری. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے ذمہ دو باتوں میں سے ایک ضروری ہے، وہ مجاہد کو یا تو شہید کر کے جنت کا مالک بنا دیتا ہے یا اسے سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے، بخاری کی روایت 3123۔ اللہ ہمیں ان دونوں میں کر دے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا۔ کبھی بھائی کی شادیوں سے کسی نے رخصت لی، بچوں کی شادی سے کسی نے چھٹی مانگی کہ نہیں آ سکتی، بھائی کے بچوں کی شادیوں سے کبھی آپ نے اپلیکیشن لیٹر دیا بھائی بھابھی کو؟ توبہ کریں، ہم کہیں گے ناک کٹ جائے گی، اور کیا کہیں گے، دیکھو دیکھو یہ تو خون ان کے سفید ہو گئے، رشتہ داریاں تو نبھانی نہیں آتی، سارے عذر بہانے اللہ کے رستوں میں۔ فرمایا، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے۔ اصل یہ بات ہے، شک عمل کا دشمن ہے، بلکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ سب جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں نا، آپ زنجیریں توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کے اندر کی زنجیریں ٹوٹی ہیں تبھی پہنچے ہیں، کیونکہ آپ کا دل یقین میں بھر گیا کہ آپ کو یہاں آنے سے فائدہ ملے گا۔ یہی فائدہ آپ کے مردوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اگر نظر آ جائے تو ایڑیوں کے بل رینگتے ہوئے مسجدوں میں پہنچ جائیں۔ فرمائے، وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، یہ بھی لکھ لیں، جکو تکے میں یا دو بدو شخص کبھی نہیں دین کا کام کرتا، جو سوچی گیا تو وہ کہتے سوچی پہ آتے بندہ گیا۔ صرف وہی لوگ دین کا کام کرتے ہیں جو بالکل شک سے پا کر، شیطان شک کا کیڑا دل میں ڈال کر اچھے اچھے لوگوں کو دین سے پیچھے، اس نے ان کو سست کر دیا۔ ہائی لائٹ کریں، بڑی زبردست بات ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہ ایسا کرے۔ ایک وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے، جبکہ ایک وقت آتا اللہ کہتا ہے میں نے آنے ہی نہیں دینا۔ آپ کسی رشتہ دار کو ایک دفعہ شادی کا کارڈ ڈالیں گے، نہیں آتا، دوسرے بچے کی شادی پہ پھر ڈال دیں گے کہ شاید مجبوری تھی، پھر بھی نہیں آیا بلازر، تیسرے بچے کی شادی پہ آپ نہیں ڈالیں گے، آپ کہتے چھوڑو ہمیں اتنی بھی عزت نہیں دیتے، بتایا بھی نہیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے رستے میں نکلنے کے لیے تین چانس ملتے ہیں موسٹلی، اس کے بعد آپ جانو رب جانے، پھر اللہ نہیں ڈسٹرب کرتا، تم روٹھے ہم چھوٹے، ہمیں تم سے زیادہ اور اچھے لوگ مل جائیں گے۔ فرمائے، سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ جگہ فتنے پھیلائے گا، کہ اگر وہ تمہارے درمیان فتنہ، لوگ کا حال یہ ہے کیسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان علموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آپ نئے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ آیت، یہ بہت سارے پرانے لوگوں کے لیے، کئی سال کی جان پہچان باوجود ابھی بھی کہیں نہ کہیں شک کا کیڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں اللہ تعالیٰ درخت سے گرائی نہ دے۔ یاد رکھیے، جس پھل میں کیڑا لگ جاتا ہے نا، خاص طور پہ آم، وہ درخت سے گر جاتا ہے۔ کبھی نیکی کی توفیق چھن جائے نا تو روئیں، جیسے ایک صحابی روئے، تہجد چھٹ گئی، لوگوں نے کہا پھر کیا، تہجد تھی، کہا تہجد کے چھٹنے پہ نہیں رو رہا، اپنا وہ گناہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہ دی۔ تو اللہ میری آپ کی نیکی کی توفیق کبھی نہ ختم کرے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کو الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ آپ کی میری مرضی نہیں اللہ نے پوچھنی، حق لانے کے لیے وہ لے آئے گا، ہم پسند کریں نہ کریں۔ اب آگے کچھ عذر، جھوٹے بہانے منافقوں کے، جو غزوہ تبوک سے رکنے کے لیے کیے گئے، سنیے گا، اور سنتے ہوئے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی بہانا ہے کیا؟ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے؟ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ کھوٹے لوگ الگ ہو ہی جائیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں اور فتنے ڈالتے ہیں۔ ان سے کہو، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کافر ہے تو تاب تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ پہ نظر رکھیں۔ ان سے کہو، تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے؟ ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ تو یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے؟ اچھا تم بھی اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اور ایسے نفاق بھرے لوگ خود نہیں نکلتے تھے راستوں میں، جان چھڑانے کے لیے مال دے دیتے تھے، تھوڑا سا چندہ دے کے فارغ کرو، ٹرخا دو، بس بس مال دو، ہم نہیں آ سکتے، ہمیں نہ تنگ کریں۔ اللہ کہتے اپنے مال اپنے ہاتھ میں رکھو، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ کیا ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ۔ آپ دیکھیں شہر میں موجود ہو بھائی اور بہن کے گھر خوشی کا موقع ہو جس میں کوئی نافرمانی بھی نہیں، اور بھائی کہ نہیں میں بڑا مصروف انسان ہوں، کاروباری ہوں، یہ 10,000 بہن کو بچا دو تحفے کے لیے، بیٹی کے لیے، میں نہیں جاتا۔ رکھے گی بہن؟ کہے گی پیسے نہیں چاہیے، ماموں کا پیار چاہیے بیٹی کو۔ یاد رکھیے کبھی، اور آج کے دور میں پیسہ بہت دینے والے، مال قبول نہ ہونے کی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے تو ہیں مگر کس قسم ساتے ہوئے بوجھل قدموں سے، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی ان ویلنگلی، نہیں چاہیے تھا دینا، دینا پڑا۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا یا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں، یعنی مرتے دم تک ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں، وہ تم میں سے نہیں۔ یاد رکھیے منافق کا سب سے کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کا ساتھ بھی دینا چاہتا ہے دل سے نہیں زبان سے، وہ یہ چاہتے ہیں میں کچھ نہ کروں لیکن تعریفیں میری ہوں، اور یہی باتیں اب یہاں۔ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو بھاگ کر جا کر اس میں جا چھپے، یعنی یہ صرف مجبوریوں کے نام پر کھڑے ہیں، ورنہ ان کو موقع ملے تو بھاگ جائیں۔ اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، نوٹ کریں بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شک کرتے تھے۔ کسی موقع پہ کچھ لوگ بدو تھے، وہ بھی ان پڑھ ہی ہوں گے، اللہ کے نبی پہ شک کیا کہ شاید آپ نے مال غنیمت میں سے کوئی چیز خود رکھ لی ہے، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی۔ دیکھیے گا، اے نبی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی ان کو دیا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات، اس آیت کو نوٹ کریں، یہ زکوٰۃ کی بانٹ کا طریقہ، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے اور نابینا۔ اس پہ ایک بک ہے چھوٹی سی، کتاب الزکات، بہت فیو پیجز ہیں۔ رمضان میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان مسائل کو سنیں اور سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس بک کا لنک بھیجتے ہیں، اپنی سہولت سے تھوڑا تھوڑا کر کے روز سن لیجئے تاکہ زکوٰۃ کچھ رہ نہ جائے آپ کے اوپر جو کل آپ کے لیے مشکل کا ذریعہ بنے۔ ترمذی کی روایت 652، صدقہ مالدار اور تندرست و توانا پر حلال نہیں۔ دو شخص تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے صدقے کا مال مانگا، آپ نے ان کو غور سے اوپر سے نیچے دیکھا، خوب ہٹے کٹے اور کبھی تندرست تھے، کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں، لیکن امیر شخص کا اور قوی طاقتور کماؤ شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1633، کیا پتہ چلا بلا وجہ مانگنا نہیں چاہیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں۔ یہاں سے رکیے، اگر آپ کو پورے اخلاص اور پورے بے لوس ہونے کے باوجود بھی کسی سے باتیں سننی پڑ جائیں نا، تو اس آیت کو یاد کر لیں، یہ وظیفہ ہے کہ جب لوگوں نے نبی کو نہ چھوڑا تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دعا کریں ہمارے کسی کال فیل سے اللہ کے نبی کو دکھ نہ ہو۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ یہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قرآن سننے نہیں آتے تھے اللہ کے نبی کی محفل میں، کہتے تھے ہمارے پول کھلتے ہیں پھر ہمیں شرم آتی ہے۔ کیا کہا؟ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ آج بھی لوگ قرآن کی آیتوں کے لطیفے تک بنا دیتے ہیں، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، بعد میں کہتے ہیں وی آر جسٹ کڈنگ، منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب یہ عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اب یہاں منافق اور مومن کا کردار ہائی لائٹ کرتے ہوئے اپنے اندر نشانیوں کو ڈھونڈتے رہیں، دونوں ہی کردار آپ کے میرے سامنے ہیں، اپنے آپ کو جس کیٹیگری میں لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، لائک مائنڈڈ، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ پوچھئے میں کہیں برائیوں کے اشتہار تو نہیں بنائی پھرتی، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، ذرا کوئی نیکی کرنے لگے کہتے ہیں چھوڑو نا بعد میں دیکھیں گے، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے۔ کسی بہت صاحب دولت اور مال شخص کو سوچئے جو آج منو مٹی کے نیچے ہیں، کدھر گئی دولت، مال، اولاد، اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ چکے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ بس ان کا یہ انجام ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ منافق مردوں اور عورتوں کے لیے یہاں چار باتیں ہیں، لسٹ میں دیکھ لیجئے: برائی کا حکم، نیکی سے روکنا، خرچ کرنے سے رکنا، اللہ کو بھلانا اور نافرمان، اللہ کا وعدہ کیا دوزخ کا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تاریخ سے کچھ جھلکیاں، کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگوں اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب ایک خوبصورت لسٹ ہے، اللہ کرے آپ سب اس میں شامل ہوں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، سوچئے مردوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو اور خود کو اور اپنی جیسی ساتھیوں کو، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے ساتھ والے لوگوں میں مثل ایک جسم کے ہوتا ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6011، اللہ ہمارے دل ایسی آپس میں جوڑ دے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں مومن لوگوں کی نشانیاں بھی چاہ رہی ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، نتیجہ اللہ کی رحمت کے حقدار۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہی رہا ہو۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اوروں سے بھی یہ بات کہہ دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنت میں 100 درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان میں، بس جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کی طلب کرو، کیونکہ وہ سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے، اور جنت کی ساری نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 2790۔ آئیے سب دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس بغیر حساب کے دے دے، حساب لیا تو مارے جائیں گے۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ، ادھر ایک بچہ رو رہا ہے، اگر اس کی ماں تھوڑا سا ادھر چلی جائیں تو مجھے لگتا ہے سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی جو وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ زبانوں سے بہت دکھ دیتے تھے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے وہی واقعات، ان سب آیتوں کے پیچھے بڑے بڑے واقعات ہیں جو انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے سنیں گے۔ اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے، اشارہ ہے نبی کی جان لینے کی طرف۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا، یہاں ہم سب اپنے آپ کو سوچیں، کبھی کسی نیکی کی نیت کی ہو اور پھر بھول گئے، یا وقت آنے پہ پیچھے پڑ گئے، تو کیا بری بات ہے اس کی، اس کو دیکھیں گے۔ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر آئے۔ یاد رکھیے، پیسہ جتنا بڑھتا ہے نا دل اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، ضرورتیں اور منہ کھول کے دکھا رہی ہوتی ہیں اپنا آپ، اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا۔ اس کو نوٹ کریں، اچھے کاموں کی نیتیں کرنا اور وقت پڑنے پہ پیچھے رہنا، یہ دل میں نفاق لے آتا ہے، جو ان اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت سونپی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری کی 33 نمبر حدیث ہے۔ ہم سب اپنے دامن میں 1 سیکنڈ کے لیے جھانک لیں کہ ان میں سے کوئی ایک بات ہم میں تو نہیں۔ اب یہاں دل کے چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ خوب جانتے ہیں ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب تبوک کے لیے مال کی کال آئی تو ایک صحابی غریب تھے، عقیل ان کا نام تھا، ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور ایک ایک کھجور ایک ڈول کے بدلے صبح مٹھی بھر کھجوریں لے کر شرماتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے بس یہ۔ آپ نے اس پورے ڈھیر کے اوپر کھجوریں ڈال دیں، قرآن میں آیت آ گئی، اللہ ان کی محنت کی کمائیوں کو قبول کرتا ہے۔ اے نبی، تم خواہ سے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ، جس کا ذکر سورت کے اینڈ پہ اگلے پارے میں بھی آئے گا۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ پڑھنا یہ ایک شفاعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کسی کے لیے سفارش کر دیں یا اس کا نماز جنازہ پڑھ دیں یہ سیم بات ہے، تو نفاق کے ساتھ نبی کی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے اس آیت پہ؟ ایک آئینہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں، ہر وقت فن موڈ میں مت رو، یہ لائف از ناٹ اے فن بلیکس۔ ہم یہاں صرف کڈنگ کے لیے نہیں آئے، ہنسنے کے لیے نہیں آئے۔ کیا کرو؟ اور روئیں زیادہ۔ کیوں کیوں روئیں ہم؟ اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں رونا چاہیے، یعنی اپنے برے عملوں پہ رو لو، کیونکہ جہنمی بھی بہت روئیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ گئے تو نہیں، بہانے بنا کے گھر بیٹھ گئے، امید تو یہ تھی کہ کوئی واپس ہی نہیں آئے گا، کون بچتا اتنی گرمی میں روز جا کے۔ لیکن جب مسلمان ایک خوبصورت فتح کے ساتھ واپس آئے تو فکریں لگ گئیں، اب بہانے کیا بنائیں۔ اب یہاں سے سورت کے اینڈ تک ان کے بہانے سنیے گا۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے، جب ہم اس کو مس کر دیتے ہیں تو اگلا موقع بھی چھن جاتا ہے۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، ہم گھر سے ہی سن لیں گے۔ کون سنتا ہے گھر میں اور کیسے سنتا ہے؟ یہ تو اس کو ہی پتا ہے۔ جو ماحول کے ساتھ بیٹھ کر نیکی کرنے کا مزہ آتا ہے وہ اکیلے میں نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے، اور اب ساری بھلائیاں انہیں کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ ایک سیکنڈ تک سوچئے ذرا اپنے جنت کے مقام کو، اور اللہ ہمیں محروم نہ کرے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدوؤں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، یعنی کچھ حقیقی مجبور بھی ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں، بلکہ آپ میں سے جو لوگ رائٹ کی وجہ سے پرابلم میں ہیں اور بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں وہ اس آیت کو سنیں اور روئیں کہ ایسے لوگوں کی اللہ قدر کتنی کرتا ہے۔ جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، وی ہیو رائٹ پرابلم، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، آپ کو تھا کہ 18 لوگوں کے حصے ایک اونٹ آیا تھا، 17 لوگ اپنی ٹرن کا انتظار کرتے چلتے پھر باری آتی. اتنا جیش الاسرہ تھا یہ, لیکن ان کو نہیں روک سکی وہ چیز. راہوں سے ہٹ تو نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے وقت میں برکت دے اور ہمیں ہمیشہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیری خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.